بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هو إلا ذكر للعالمين نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. سورۃ سعد کی آیت نمبر 87. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ایک بات کی خبر دیتے ہیں اور یہ کہ یہ قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. آج بہت رواج ہے ریمائنڈرز کا, کہیں ہم الارم لگاتے ہیں, کہیں ہم نوٹس لکھ کے رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ریمائنڈ کیا جائے. تو یہ قرآن جو ہم سب پڑھنے بیٹھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. ریمائنڈر کیا ہے؟ بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا. ہم سب کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد کس کو رب مانو گے. ہم سب کہہ کے آئے تھے کہ اللہ ہم تجھے رب مانیں گے, تیری بات مانیں گے, تیرے سوا ہمارا کوئی بڑا نہیں ہوگا, تیری بات سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہوگی. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ بات یاد ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ سورۃ مریم میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے آتے ہی اپنی بندگی کا اظہار کیا تھا, انی عبداللہ. اور اللہ کا عبد ہونا, اللہ کا بندہ ہونا اللہ کی غلامی میں آنا ہوتا ہے. آج بھی اگر کسی بچے کو بولنے کا موقع دیا جائے تو وہ بچہ بھی یہی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد ہر انسان اپنے ماحول کی پیداوار بنتا جاتا ہے. جو جس ماحول میں پیدا ہوا وہی اسی جیسا ہو گیا. کوئی توحید والے گھرانے میں پیدا ہوا تو ایک اللہ کا تصور ابھرتا گیا, کوئی تین خداؤں کے تصور کے ساتھ پلا بڑھا تو وہ تین خداؤں کی بات لے کے نکلا, اور کوئی کروڑوں خداؤں اور بتوں کو پوچھنے والے گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ یہی کرتا رہا. ایسا انسان جو کہیں بھی پڑا ہو, ایک دم اس کے کان میں قرآن کی ایک ہی آیت کیوں نہ پڑ جائے, اللہ دل کھولنا چاہے تو اس وقت یہ کتاب اس کے لیے ذکر بن جاتی ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. آپ لوگ یہاں کورس کے لیے آئے, یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ ہم کون ہیں, ہم آپ کو یہاں کیا سکھائیں گے. تو تھوڑی تھوڑی باتیں, اوور آل ہم نور القرآن کے پلیٹ فارم کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. نہ تو یہ کوئی نام ہے, اور نہ یہ کوئی گروہ ہے, نہ یہ کوئی مسلک ہے, نہ یہ کوئی جماعت ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں میں سے ان انسانوں کا ایک گروہ ہے جو اس قرآن کو اپنے لیے ذکر بنانا چاہتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویژن کیا ہے, وہ چیز جس کو نگاہ میں رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن ہر دل میں اور ہر ہاتھ میں, یہ ہے ہماری دعوت. ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ, دلوں میں قرآن ہو اور ہاتھوں میں قرآن ہو, ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہوں, ہم اس کو ریمائنڈر بنائیں. اس قرآن کو جہاں ہم سنیں, راہ چلتے اس کی کوئی ایک آیت ہمارے کانوں سے ٹکرائے تو ہمیں کچھ یاد آ جائے, کسی مسجد میں سے گزرتے ہوئے اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہاں قرآن کا ایک رکوع جو پڑھا جائے نماز میں, اس کو سنتے ہی ایک دم ہمیں یاد آ جائے کہ ہم کون ہیں. تو بیسیکلی ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح لانے کی بات کرتے ہیں کہ جس کے بعد یہ قرآن ہمارے لیے اجنبی نہ رہے. ہمارے اس ادارے کا ایک مشن بھی ہے. مشن کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کو بنیاد بنا کر انتھک محنت کی جائے. رات اور دن کا فرق مٹ جائے، گرمی اور سردی کا فرق مٹ جائے، تھکن اور راحت کا فرق مٹ جائے۔ مشن انسان کی زندگی میں اس طرح سے کھل جاتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ دودھ میں چینی ڈال دیں یا چائے میں چینی ڈال دیں تو آپ اس کو اس سے نکال نہیں سکتے، ہاں اس کی مٹھاس محسوس کریں گے آپ، نمک کھانے میں ڈل جائے پھر آپ نکال نہیں سکتے۔ مشن بندے کی زندگی میں کھلا ملا ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ اس کا اسی مشن کی تکمیل میں گزرتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب آپ کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں کہ آخر ہمارا مشن کیا ہے، مقاصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا سوچ لے کر آئے ہیں، تو سوچ کیا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت 122، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، پھر کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے، کون؟ منہم طائفۃ، ایک چھوٹا گروہ، فرس سے گروہ، سٹرومن سے گروہ، لندبرگ سے گروہ، سٹوبنر سے گروہ، ہیلسفیر سے گروہ، اور سٹرومن سموس سے گروہ، اور درمن سے گروہ، پورے شہر کے علاقوں کے نام گنتے تھے، ہر بڑے علاقے میں سے ایک چھوٹا سا گروہ آئے، کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ تفقہ فی الدین، تفقہ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو اس طرح سے سمجھنا کہ پھر اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس سے مراد وہ معروف فقہ نہیں ہے جو آج ہمارے ہاں مروج ہے کہ فقہی مسائل، نہیں، تفقہ کیا ہے؟ کہ فکر لگ جائے کہ میرے اللہ نے مجھے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تھا کیا وہ میرے اندر آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا، سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ تو لہٰذا ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آخر کیا کریں گے، ہم اس پورے اپنے سسٹم کی جو بیس ہے اس کو دیکھیں تو قرآن کی دعوت گھر گھر پہنچانا، اس لیے شاید یہ نور القرآن ہے، قرآن کا نور جب گھر گھر جائے گا اندھیرے چھٹیں گے۔ تو لہٰذا مختلف طرف سے لوگ آئیں، جس قیمت پہ آ سکے آئیں، دور والے ظاہر ہے دور کی قیمت پہ آئیں گے، قریب والے آئیں گے قریب کی قیمت پہ آئیں گے، اور ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دور سے آنا آسان ہو جاتا ہے جذبوں کی سچائی کی وجہ سے، اور بعض دفعہ قریب سے آنا مشکل ہو جاتا ہے، ریلیکسیشن، چلو ابھی چلیں گے۔ قریب سے آنے والے بعض دفعہ دیر سے آتے ہیں، دور سے آنے والے جلدی آتے ہیں۔ اسی طرح مشکلات سے کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ آسانیوں سے آ جائیں گے، کچھ کے گھر اس کے لیے موافق ہوں گے، کچھ کے نہیں ہوں گے، ماحول ہر طرح آنا پڑے گا۔ یہ آسانیوں کا سفر نہیں ہے، ہاں خوشیوں کا سفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر بڑے علاقے میں سے کچھ لوگ آئیں، پھر کچھ سال لگائیں، کچھ وقت لگائیں، کچھ مہینے لگائیں، جتنی جس کی توفیق ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ماسٹرز کیا 18 سال میں، میڈیکل کیا 25 سال میں، انجینئرنگ کی 22 سال میں، تو اللہ کی کتاب ان ہوا الا ذکر للعالمین، اس کو کرنے کے لیے کیا 2 سال گھاٹے کا سودا؟ اور وہ 2 سال کے روز کے نہیں، ہر روز آئیں تو صرف 8 مہینے۔ آپ سے کوئی کہہ دے کہ زندگی کے 8 مہینے مجھے دے دو، اور سارا دن بھی نہیں، 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے؟ میکسیمم ہماری کلاسز جو فل ٹائم کورس جب چلتا ہے پورے سال کا ایک، تو اس میں 5 سے 6 گھنٹے پہ جاتی ہیں، لیکن عموماً خواتین کو اور جو میڈیم ہر چیز کو بیچ میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو ہم نے ایک ایوریج 4 گھنٹے کی رکھی ہوئی ہے، جس میں پھر 20 منٹ کی بریک ہے، جس میں پھر 19-20 کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ 3 سے 4 گھنٹے روز اگر اللہ کے کلام کو سیکھنے، اور صرف کلام نہیں اس کی باقی چیزوں کو ساتھ زندگی میں لانے میں لگ جائے، اور اس سے بندہ ایک پوری سوسائٹی کے لیے ایک ایسی قیمتی چیز بن جائے کہ پھر لوگ اس کی حفاظت کریں کہ اب آپ ہمیں کچھ بتائیں، اب آپ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ بہت سستا سودا ہے، یہ تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی۔ کچھ دن اگر جلدی اٹھنا پڑے، کچھ بھی نہیں بڑی بات، کچھ دن اگر ناشتہ اس طرح انجوائے نہ کر سکے جیسے آج تک کرتے تھے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سیکھنے کا مرحلہ ایسے پلک جھپکتے میں گزرتا ہے، یقین کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آئی، مجھے بھی نہیں نیند آئی، میں سوچتی رہی، یعنی یہ تو ایک محاورت ہم کہتے ہیں، سوتے تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن نیند نہ آنے سے رہے کہ خوابوں میں بھی انسان وہی کچھ دیکھتا ہے۔ پہلا بیچ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، اس دن ہم کہیں اور تھے، ہمارے سامنے اور لوگ تھے، آج آپ لوگ ہیں، کل اگلے سالوں میں کوئی اور ہوں گے انشاءاللہ تعالی، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. مجھے تو یہ احساس ہی نہیں سونے دے رہا تھا کہ اللہ تو منہ کی کہی کیسے نبھا دیتا ہے. ہم جو ڈیٹ فلائر پر ڈالتے ہیں پھر وہ آ جاتی ہے، پھر جو پروگرام کی دعوت دیتے ہیں وہ وقت ہو جاتا ہے. تجھے اپنے اتنے کمزور انسانوں کی بات کا اتنا مان ہے؟ سورج بھی ہماری مدد کر رہا ہے، چاند بھی ہماری مدد کر رہا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. کتنی چیزیں تو ہمارے تابع کر دیتا ہے، پھر ہم اپنے پلانس کو برا کرتے ہیں. آپ سب یہاں آئے، آپ اپنے دل میں تشکر کے جذبات لا کے دیکھیے کتنی چیزوں کی تو آپ یہاں تک پہنچی. آپ کی گاڑیاں گاڑی میں نہیں آئے تو بس، وہ تو اس سے بھی بڑی ہے، ٹرین اس سے بھی بڑی ہے. پیدل چل کے آئے تو ان ٹانگوں کا حق دے سکتے ہیں. یہ اللہ نے ہمارے لیے اسباب جمع کیے، ہم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لیتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں تو ہم کرتے رہیں گے، صرف آپ کو ایک ریکیپ کرانا چاہتی ہوں کہ آخر آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کیوں آئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کل پوچھے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ باتوں کا جواب تو ہونا چاہیے. اب ہوگا کیا، تفقہ فی الدین ہو گیا، اس کے مختلف اسٹیپس میں آپ کو بیسک لیول پہ پہلے سکھائیں گے. ہمارے پاس ادارے میں اگر آپ تدریجن آنا چاہیں تو سب سے پہلی سیڑھی جو ہم کبھی بھی کسی جگہ کام کے لیے کرتے ہیں وہ لوکل درس ہوتے ہیں. کوئی ادھر کی دعوت، کوئی ادھر کی، آپ نے بلایا آپ کے گھر، انہوں نے بلایا آپ کے گھر، جہاں تک ہلکی پھلکی باتیں لوگوں کو سامنے رکھتے. اور اللہ جانتا ہے کہ ان درسوں میں میں نے تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے آخری دفعہ کب اس میں پردے کا درس دیا ہوگا یا میں نے کوئی کبھی فقہی بات کی ہوگی. سمپل دو تین باتیں، مرنا جینا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، زندگی کا مقصد کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی بڑائی کی باتیں، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ اور بشمالہ، مرنے کے بعد حساب کتاب. یعنی صرف ریمائنڈر والے ہمارے وہ درس ہوتے ہیں. جہاں کوئی بلاتا ہے آج تک اپنی کوشش سے بشری حد تک انکار نہیں کیا، صرف اس سے پہلے اس وقت میں نہ ہو جو پہلے کہتا ہے اس کو درس دیے جاتے ہیں. ان درسوں کے بعد کچھ سسٹرز کے دل میں جذبہ آتا ہے کہ ہم تو ایسا اور بھی کرنا چاہتے ہیں. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہاں باقاعدہ اس کو چلیں ہفتے میں ایک دن، دو ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن. آتے آتے لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے، پھر ایک دعوت کی طرح بات پھیلتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں ہم کچھ اور کریں. اچھا ترتیب سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، پھر چند شارٹ کورسز پیش کیے جاتے ہیں. ایک بڑا بہت ہی سکسیزفل کورس ہمارے سلسلے میں رہتے ہیں، قرآن کی کرنیں، الحمدللہ بے شمار جگہوں پہ ہوا. اور اسی کے ذریعے بنیادی جو صورتیں عام لوگ پڑھتے ہیں، پانچ صورتوں میں بھی عموماً پڑھتے ہیں، ان کی تفسیر، کچھ گھر بچاؤ سیریز، گھر کی چیزیں، وہ کورس کروا دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح چلتے چلتے مشلے راک کورس میں کچھ اس سے تھوڑی مزید صورتیں، اسماء الحسنہ کا چھوٹے دو تین مہینوں کے کورسز ہوتے ہیں. اتنے میں اللہ کا کرنا ہوتا ہے رمضان آ جاتا ہے، اور دورے قرآن کے نام پہ پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے ایک دفعہ ایک اسٹریچ میں، ایک مہینے میں تو سمجھ لیجیے کہ آپ سے اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ نے آپ کو کیا دیا. بس وہ کہہ لیجئے کہ دورہ قرآن وہی کام کرتا ہے جو کہ ماچس کے تیلی پہ لگا ہوا مسالہ کام کرتا ہے. وہ ایک چنگاری چلتی ہے پھر پانی کی طرح اوپر سے ہم بہتے ہیں. ڈھائی گھنٹے سے تین کے بیچ میں ایک پارا ہوتا ہے، اور اس ایک پارے کے اندر آپ کو تک سمندر ہے. ہر سال مختلف تھیم پہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور دورہ قرآن کے بیچ میں یہ آوازیں اٹھنے لگ جاتی ہے کہ اب ہمیں مزید تفصیل سے سننا ہے. تو اس کا اگلا پھر ہمارا مرحلہ جو ہے وہ قرآن کا کورس. اس وقت آپ جس کے اندر موجود ہیں، ہمارا کس لیول کا کورس ہوتا ہے؟ یہ تفقہ کا بالکل ابتدائی درجہ ہوتا ہے. اس میں ہم آپ کو جو بنیادی طور پہ چیزیں کرائیں گے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ الگ سے بھی ریوائز کریں گے، لیکن ہر وہ چیز آپ کو پہلے کرائی جائے گی جس کی آپ کو پہلے ضرورت ہے. نہ تو شروع میں رولز میں پھنستے ہیں، نہ بہت مشکل قواعد ہے، سمپل سی بات ہے قرآن ٹھیک پڑھنا آ جائے، کہیں قرآن پڑھا جائے سمجھ آنا شروع ہو جائے، ترجمہ اس طرح سے توڑ توڑ کے بچوں کی طرح لفظی ترجمے کو اور روٹ ورڈز کو کھول کھول کے بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ جب اس کے مڈل میں پہنچتے ہیں نا تو آپ اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں آلموسٹ کہ کہیں بھی تلاوت چل رہی ہو تو اس کا 80-90% آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے. تو بس اتنا کو ہونے لگتا ہے کہ انسان کو مرضی اللہ کی معلوم ہونے پڑتی ہے. کہیں بیچ میں جا کے پانچ چھ پاروں کے بعد ہلکی پھلکی گرامر بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ گرامر مقصد نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر ہم اس طرح گرامر کی باتیں کر دیں تو لوگ اتنا الجھنے لگیں گے. الحمدللہ علماء سے پڑھا ہے، دینداروں کے ساتھ تعلق ہے، پڑھانے کے اندر ہر چیز وہی ہوتی ہے کہ جو پڑھنے کے بعد ہی کوئی پڑھاتا ہے، لیکن اس کو اس درجے سے آسان کر کے بتایا جاتا ہے کہ جیسے بچے سیکھتے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ ہے اور وہ کہ پانی، پہلے شروع میں بچہ کیا کہتا ہے؟ پانی پانی. پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کچھ مہینے کا، پھر کہتا ہے پانی لاؤ، میں پانی لاتا ہوں. اب آپ میں سے کوئی اپنے بچے کو پانی لاتا دیکھ کر کے ٹھہرو بیٹا، پانی اسم ہوتا ہے، لانا فعل ہوتا ہے، اور اسم سے پہلے فعل آ گیا، یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، بیٹا ایسے نہیں ایسے بولو، گھبرا جائے گا کہ سن لے گا؟ نہیں مانے گا نا. تو اس طرح اگر ہم بھی آپ کو پڑھانے لگے، مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن کا ایک لفظ ہے یؤمنون، شروع میں آ جائے گا، دوسری سورت بقرہ ہی کے شروع میں آئے گا. اب یؤمنون کا آپ کو لفظی ترجمہ بتا دیں گے، اس کے اندر سے روٹ بتا دیں گے، الف میم نون، حمزہ میم نون، امن، امن سے ایمان لانا، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، ہمیں تو کوئی مشکل چیز ہے یہ، تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے سامنے یؤمنون کی ترکیب رکھ دیتی ہوں گرامر کی روشنی میں. اگر صرف کے ناطے سے کہیں گے تو میں کہوں گی ہاں یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال ہے. اور میں کہوں چلے آئے اس کی ذرا نحوی ترکیب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، تو یہ فعل مضارع مرفوع اور بھی ثبوت نون اور اس کے اندر افعال خمسہ میں سے اور واو اس کے اندر ضمیر کی ہے، آپ ابھی پریشان ہو گئے. کتنوں کو سمجھ آئے گی؟ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پہ بعض دفعہ آٹھ آٹھ دس دس سال لگوائے، لیکن اس میں ہم یہ ساری چیزیں تو سمجھ پا جاتے ہیں، لیکن ہم عملی رہنمائی سے کم پا پاتے ہیں. بالکل سمپل طریقے سے آپ کو یہاں قرآن اس طرح سکھایا جائے گا کہ وہ آپ کی زبان بن جائے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله
من الشیطان الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشاء اللہ، آپ سب کو کلاس میں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اہل القرآن بننے جا رہے ہیں آصف، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانی کرے. اور مجھے یوں لگا کہ آپ کی ذہنوں کی بہت ساری گرے، یہ چھوٹا سا جو آپ نے شارٹ میں سنا کہ ہم قرآن کیوں سیکھیں، اس نے آپ کے دل اور دماغ کو کھول دیا ہوگا. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ جب ہم کوئی بھی کورس جوائن کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ فکر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ شاید ہم کر نہ پائیں، ہمارے لیے مشکل ہو. تو سادہ جی کے یہ الفاظ آپ لوگوں کے لیے ایک مشل راہ بن گئے، ایسا ہی ہے نا. الحمدللہ، اور علم حاصل کرنے والوں کی لائن میں لگ جانا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، یہ سب لوگوں کو نہیں ملتا. اور جب ہم کوششیں کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے ہیں. اس راستے کی سب سے بڑی مشکل پہلے تو سائن اپ کرنا ہوتا ہے، جب ہم وہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کلاس میں آنا اس کی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن جب قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر کوئی گھبراہٹ نہیں رہتی، کسی قسم کی پریشانی نہیں رہتی. آئیں گی تو وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں اس ذکر کی محفل میں ایمان بڑھانے کے لیے لے آتا ہے. اور اپنے آپ پہ آپ لوگ بہت رش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے پہ لگا دیا. بہت سے لوگ ہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، راستہ نہیں مل رہا. مقصد حیات جو ہمارا اس وقت ہے وہ بالکل ہی ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام سے اپوزٹ جا رہا ہے، اور جو لوگ اس راستے پہ ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، قرآن آسان لگنے لگ جاتا ہے. اس سے پہلے شیطان ہمیں قرآن کو سیکھنا بہت مشکل کرتا ہے، لیکن اس قرآن کو ہم جب سمجھنے لگ جاتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کی سب سے آسان کتاب ہے. صرف یہ شیطان نے ہمارے لیے مشکل کیا ہوا ہے کہ یہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہے, اس کو سمجھنا مشکل ہے. ورنہ جتنا بہترین یہ ذکر ہے, اطمینان ہے اور زندگی کا مقصد ہمیں دینے والا ہے. آپ لوگوں کو اب اپنی زندگی کا مقصد نظر آ رہا ہے نا؟ ہم اللہ کا ذکر کرنا ہے, ذکر کو کیسے آسان کرتے ہیں. پھر آپ کو لگے گا جب انشاءاللہ تعالی آگے اس منزل میں چلیں گے تو آپ کو لگے گا پہلے ہمیں عبادت کرنا آسان لگتا تھا, اب قرآن کی کلاس میں بیٹھنا آسان لگنے لگ جائے گا. اور دل کرے گا ہر وقت میں اپنا سیکھوں, میں اپنا لیسن یاد کروں, اچھا میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, میں نے میرے کرنے کے کام کیا ہیں, میں نے اتنی زندگی گزر کی اور مجھے تو یوں لگا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں. باجی سٹارٹ تو ہو جاتا ہے, بس اللہ مکمل بھی کروا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ دے گا اللہ تعالیٰ, لیکن جب ہم نیت اور ارادہ کریں گے نا وہ پھر اس وقت ممکن ہوگا. اور کبھی اس بات سے نہیں گھبرانا کہ ہمارے راستے میں کوئی مشکل آ رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی گھر میں بہت مصروفیت ہو رہی ہے, بچے تنگ کر رہے ہیں. نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں, یہ شروع میں صرف آپ کو آئیں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کا خود دل کرے گا کہ کس وقت میری کلاس کا وقت ہو اور میں اپنے سکون کے لمحات کو سکون کے لمحات میں چلی جاؤں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر چیز کو آسان کرتا چلا جائے, اور آپ سب پوری کوشش کرے کہ آپ لوگ جب بھی کلاس کے لیے بیٹھے ایک تو گاؤں ہو سکے تو دو نفل پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. پھل درختوں پہ بہت سارے لگتے ہیں, جس طرح بور آتا ہے تو لگتا ہے کہ درخت جو ہے وہ بھر جائے گا, اتنا پھل آئے گا کہ کہیں اس کو جگہ نہیں ملے گی, لیکن آخر میں پھل جو پکتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکے ہوئے پھل بنائے, ہم درختوں کے ساتھ آخر تک لگے رہنے والے جو پھل ہوتے ہیں اور جو میٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کی مٹھاس پھر دوسروں کو فائدہ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مٹھاس میں تک جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کثرت سے دعا کرنی ہوگی. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس سفر میں جو آج آپ نے پہلا قدم اٹھایا تو پھر ایک دن آئے گا کہ آپ لوگ تیسرے پارے کی ساری تفسیر سننے کے بعد اختتام پہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی آپ سب کے لیے بہت ساری آسانی کرے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ لوگوں کی اٹینڈنس بھی لینی ہے, آپ لوگ اپنی اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہیں. اور جن لوگوں نے ابھی تک اپنی آئی ڈی وغیرہ نہیں بنائی وہ اپنی آئی ڈی بنا لیں, اور آج جو لوگ بغیر آئی ڈی کے آئے ہوئے ہیں تو کیونکہ آئی ڈی ایک یونیفارم کی طرح ہے آپ لوگوں کے لیے, اور پھر جب آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی تو قیامت کے دن بھی یہ چیز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. جہاں ہم دنیا میں اٹینڈنس مارک کریں گے قیامت کے دن یہ ہمارے لیے ایک نامہ اعمال میں ہمارا نامہ اعمال کو بڑھانے والی بن جائیں گی. تو ابھی تک تو انشاءاللہ تعالی جیسے شروع کی کلاسز میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نئے آتے ہیں تو ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ لوگ یوں کیجئے گا کہ جب آپ کے اٹینڈنس پہ اناؤنس کروں تو آپ لوگ اپنی آئی ڈی لکھ دیجئے, اگر آئی ڈی سے ہے تو آپ لوگ اپنے نام شیئر کر سکتے ہیں تاکہ کلاس میں بھی آپ لوگوں کے ایک دوسرے کو نام پتہ چل جائے. ایک خاندان کی طرح جب ہم رہیں گے تو اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی, ایک دوسرے کو ایڈ کیجئے, آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی ایک دوسرے سے ہیلپ مل سکے گی. شروع کرتے ہیں اٹینڈنس. عائشہ ترابی, کرن اوان, عائشہ خالد, ماہجبین خرم, ماہا اظہر, سعدیہ اصلاح الدین, یاسمین بانو, رضوانہ قمر, فریدہ خان, فوزیہ عزیز, جیسمین محمد, ریاض مصور، سمرین سلطانہ، بی بی عالیہ، نائلہ کیانی، نازمہ پروین، لبنا خان، نائمہ خالد، عائشہ انجم، مائرہ اختر، ربیہ شیخ، سنبل جمال، مبینہ غنی، سبینہ، عالیہ اختر، کاشفہ، راحت حسین، فاطمہ زہرا، غزالہ رشید، نسرین زیب علی، اسما شاہ، ماہا ریاض، فرا ناز، عارفہ، روبینہ اقبال، سائرہ آزاد، سعیدہ احمد، جویریہ قادری، سعدیہ شعیب، سمرین محمود، ناصرہ ناز، آمنہ اشیہ، سائمہ اظہر، سنبل نساء، نازیہ خانم، نور العین، آفتاب، ثنا آفرین، عدیلہ رضوان، یاسمین سید، عبیرہ شیراز، میرے پیج کو کچھ ہوا، اور جی جن لوگ کی اٹینڈنس نہیں، یاسمین سید، عبیرہ شیراز، عالیہ قریشی، عظمیٰ جمائل، اسرا فاطمہ، کیسرا، شیما ہارون، شاہینہ، نشاط احمد، ماریا شگفتہ، فرزانہ نگت سوال، تمکنت، مسز شیما ہارون، واحدہ غفور، شائستہ انور، دلشاد پٹھان، نیشا فاطمہ، ہادیہ ولی، صبا ذاکر، کسی کا نام مس ہوا ہو تو وہ بھی اپنی اٹینڈنس لگا لے، اور معذرت خواہ میرے کمپیوٹر میں تھوڑا سا ایک دم ایکسل پہ کچھ ہوا اور مجھے نہیں لگا کہ کچھ لوگوں کی شاید اٹینڈنس مسنگ ہوگی ہو. جی ان شاء اللہ کل آپ لوگوں کو ویزا آئی کیو کا بھی لنک دیا جاتا ہے اور اسکائپ کی آئی ڈی، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. بینر پہ آپ لوگ دیکھیں تو اس کو آپ کلک کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ روم میں پہنچ جائیں گے. اب ہمارا اگلا سیشن، اس کے لیے آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. یہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم لوگ قرآن جو سیکھ رہے ہیں اس کو آگے لے کے ہم کیسے چل سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کیا ہے، یعنی ہمارا سبیل الجنہ کا مقصد، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں.
يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آیت کے اس حصے کا ترجمہ ہے کہ اللہ راہ دکھاتا ہے اس کو جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے. کس چیز کی راہ دکھاتا ہے؟ سلامتی کے راستوں کی، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، لے آتا ہے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر ایک قرآن پاک کے سفر کو شروع کرنے والے ہیں. کورس کا نام ہے سبیل الجنہ، اور سبیل لفظ سبل سے ہے. قرآن پاک میں اس روٹ سے 167 حروف آئے ہیں. اسی کو سبل کہیں گے، اسی کو سبیل کہیں گے، اور اسی طرح اس کے مختلف اظہار ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ راستوں کے لیے آتا ہے. ہم سب اگر اپنے کورس کو دیکھیں کہ یہ سبیل الجنہ کیوں ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا سفر ہے. ہم اس قرآن پاک کے سفر میں جنت کی طرف لے جانے والے بہت سارے کاموں کو سیکھیں گے، اور جنت سے دور کرنے والی بہت ساری چیزوں کو اپنے سے دور کریں گے. اس پورے قرآن پاک سے آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں نا، مبارک بات ہے. کس بات کی؟ الحمدللہ، ثم الحمدللہ،
کہ ہماری زندگی میں کھل گئی ہے یہ کتاب. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری موت کتنی قریب ہے, لیکن ہمارے معاشروں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ کتاب مرنے پہ کھلتی ہے. وہ کتاب جس کی زندوں کو ضرورت تھی وہ مرنے کے بعد کھلتی ہے, اور لوگ فرصے کے لیے آتے ہیں تو بیٹھ کے پہلے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں, اپنے خیال میں بخشتے ہیں مردے کو, اور اس کے بعد پھر وہ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت دن اب نہیں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ سورت فاتحہ کی ضرورت مرنے والوں کو زیادہ ہے یا زندوں کو زیادہ ہے. ہدایت کی دعا تو اس میں مانگتے رہے دین الصراط المستقیم کہہ کے, لیکن کھلتی مرنے کے بعد ہے. تو بہرحال الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ صرف اور صرف اس مالک ہی کی کرم نوازی ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے. ہر دن آنے سے پہلے دو نفل پڑھیں, کس بات کے؟ شکرانے کے. کس احساس کے ساتھ؟ کہ اللہ یہ نعمت چھینے نہ. کسی انسان کی بھی زندگی میں دو دن بہت اہم ہوتے ہیں. ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے, اس رنگ میں اہم نہیں ہے جس میں عموماً لوگ مناتے ہیں, کبھی سالوں کو گرہیں لگا کر, کبھی مہینوں کو, اور کبھی اینیورسریز کے نام پر. لیکن کہیں بھی دیکھیے تو ڈاکیومنٹیشن میں انسان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ بہت معروف ہوتی ہے. تو جس طرح انسان کی زندگی کا وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے, اسی طرح وہ دن بھی بہت اہم ہو جاتا ہے جس دن یہ پتا چلتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا, مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. تو یہ کورس ہم سب کو یہ بتائے گا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے. مقصد حیات اس کتاب سے پتا چلتا ہے. اللہ کی کتاب جہاں بہت کچھ ہماری زندگی میں لاتی ہے نا, وہاں اللہ سے باتیں کرنا سکھاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے لگتی ہے, اور دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چلتی. ہم سب اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں گے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام سے مراد کیا کہ یہ ریٹن بک نہیں ہے, یہ ایک بک فارم میں نہیں آیا ہمارے پاس بول کے کہا اللہ تعالیٰ نے, بل ہوا کلام اللہ فی لوح محفوظ. کا لفظ آتا ہے تیسرے بارے میں ایک جگہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام کیا؟ جیسے میں بول رہی ہوں, اب میں سب کو بول رہی ہوں نا. اگر یہی سارے میرے لفظ بولے ہوئے لکھے ہوئے کہیں آپ کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں, فرق ہوتا ہے دونوں باتوں میں؟ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بعض لوگ لیکچرز کو سن کے اس کو لکھ کے پھر دیتے ہیں, اور اس کو بک فارم میں بھی کر دیا جاتا ہے اویلیبل تاکہ وہ پوائنٹ سارے لکھے جائیں. آپ پڑھ کے دیکھیں اور اس لیکچر کو سن کے دیکھیں, آپ کو بہت فرق لگتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور باتیں کرتے ہوئے اب میں بول رہی ہوں, بیچ میں آپ بھی بول رہے ہوں, بیچ میں کوئی سیل فون پہ بات کرے تو میری بات نہیں سنے گا نا. ہمارا کان, ہمارے کان بس ایک وقت میں ایک ہی آواز کو سن لیتے ہیں آرام سے. تو جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا, تو ہمارے ارد گرد کی جو آوازیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں, وہ ہمارے سننے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. اس لیے اپنے دل, اپنے دماغ, اپنی سوچوں کو ہر چیز سے آزاد کریں, جیسے بالکل اس وقت کرتے ہیں جب اپنی دوستوں کے پاس ہوتے ہیں, فرینڈس کے پاس ہوتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے کوئی پاس نہ ہو, چھوٹے بہن بھائی تو بالکل ہی نہ ہو, بعد میں شکایتیں لگاتے ہیں, ہاں پھر کہتے ہیں کمرہ بند ہو, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں کوئی انٹرپٹ نہ کرے, ٹائم کی کوئی کمپلشن نہ ہو, ہاں دل چاہتا ہے نا. بس ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم نے یہی کیفیت رکھنی ہے. اللہ سے مدد مانگے, اپنے اوپر رش کریں. بڑی پیاری روایت آتی ہے جس نے مجھے تو بہت ہی زیادہ اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا تھا کہ میں بھی اپنا تعلق علم سے جوڑوں, اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب ایک بندہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سمندروں کی مچھلیاں, پرندے اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا اس وقت کتنی مخلوقات ہیں جو آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں اس وقت. اگر ہم یہاں نہ آتے تو کہاں ہوتے؟ مجھے تو لگتا ہے 80% کا ایک ہی جواب ہوگا. ابھی تو گہری نیند ہونے کا وقت شروع ہوا تھا کہ اٹھا لیا گیا. بس یہ بھی ایک اصل میں غفلت کی نیند سے اٹھائے جانے کی پکار ہے اس وقت, اس سے پہلے کہ امت گہری نیند میں سو جائے, ایسا بے ہوشی کا عالم تاری ہو جائے کہ پھر اس کے بعد اٹھنا ہی ممکن نہ ہو, جس کو ٹراما کی کیفیت کہہ لے, انکانشیس ہونا کہہ دیں، سٹروک کہہ لیں، ہم سب اپنے آپ کو اس غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ جاگ کے ہم نے نہ صرف جاگنا ہے بلکہ جگانا بھی ہے. دل میں سوال آتا ہے کیوں پڑھیں، کیوں پڑھوں یہ کتاب، کیا ملے گا؟ کیونکہ ہمارا آج مزاج کیا بن چکا کہ جو بھی کرتے ہیں اس کے بعد فوراً ریزلٹس پہ نظر ہوتی ہے، اس ڈگری کے بعد میری پے بڑھ جائے گی، یہ ڈپلوما کر لوں تو میرا رینک بڑھ جائے گا، اور اس کے بعد اچھی جاب ملے گی، اور کچھ نہیں تو اچھا رشتہ مل جائے گا، یہ سوچ کے کہ لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے. ہمیشہ دنیا میں ہر ایجوکیشن کے پیچھے یہی بات ہے نا، اور افسوس کی بات ہے ویسے یہ کہ آج وہ لوگ جو صبح سے لے کے شام تک شاید 8-9 گھنٹے تک باہر رہتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ بھی نالج کی محبت میں نہیں پڑھتے. اگر اب میں اس پہ بات کرنا شروع کر دوں تو کئی لوگ اس کی تصدیق کریں گے کہ صبح 7 سے 6 بجے یا 7-8-9 بجے اٹھ کے آپ جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کیا واقعی علم کی محبت میں جاتے ہیں؟ کتنوں کو میتھمیٹکس کی محبت لے کے جاتی ہے صبح 6 بجے بس اسٹینڈ پہ، کتنوں کو کیمسٹری کے انالیسز اچھے لگتے ہیں؟ بہت تھوڑے ہوں گے. الا ماشاءاللہ، ہم جو اسکول کا بھی پڑھتے ہیں نا، وہ بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنا کیریئر بنانا ہے. سچ ہے، کیریئر بلڈنگ کے لیے پڑھتے ہیں نا، پروفیشن کے لیے، جاب کے لیے. تو بس یہ کتاب جو ہے نا، یہ بھی اصل میں ہمارا کیریئر بنائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، اس دنیا کے ساتھ ایک اگلا جہان بھی ہے. ہم دنیا کی جتنی بھی تعلیمات حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے اس دنیا کے کیریئر کی ضمانت پھر بھی نہیں بنتی. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ایک بندہ 12 سال 14 سال پڑھتا رہے، آپ کہہ سکتے ہیں یقین سے کہ جو اسکول کالج یا یونیورسٹی ختم ہوتی ہے اگلے دن جاب مل جائے گی، جو جاب ملی تو کامیاب ہوگا؟ نہیں. دنیا کی تعلیم کیریئر تک پہنچنے کا مین ہے، راستہ ہے، ذریعہ ہے. اس کے باوجود بھی شور ہے کہ نہیں ملے نہ ملے، ایسے کئی بچوں کو، لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ تعلیم پوری کی اور اس کے ساتھ ہی دنیا میں سے چلے گئے. ایسے لوگوں میں سے میں جانتی ہوں، ایک کے بارے میں سنا کہ جب پوری تعلیم پوری ہوئی، بچے کی تعلیم پوری ہوئی، تو پتہ چلا کہ کینسر ہے، اور چند مہینے ہاسپٹل میں اسٹرگل کر کے دنیا سے چلا گیا. کہاں گئی 15 سال کی تعلیم؟ کہاں گیا پیسے؟ کہاں گئی وہ سب؟ دنیا کی تعلیم تو ہمیں شور بھی نہیں کرتی کہ تمہارا مستقبل سیکیور ہے. لیکن یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ آخرت بلکہ اس دنیا کی کامیابی کی بھی دلیل بنی. یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمیں اس دنیا میں بھی جینا سکھاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. میں آپ سب کو وہ بات کہوں گی جو ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ نے نہ کہی ہو، یا آپ کے شوہروں نے، آپ کے باپوں نے، بھائیوں نے نہ کہی ہو. لوگ تو عموماً قرآن اس لیے پڑھنے آتے ہیں نا کہ آخرت بن جائے گی، یا چلو دنیا میں اچھے مسلمان بنیں گے تاکہ نیکی. آخر چیز میں ہمارا کانسیپٹ آخرت اور اجر کا ہی ہے نا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس کتاب کا سب سے روشن پہلو آج لوگوں کی نظروں سے محو ہے، اور وہ کیا؟ کہ یہ کتاب آخرت کی کامیابی سے پہلے اس دنیا کی کامیابیوں کی ضمانت ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی. دیکھیے کہ ماسٹرز کرنے والا کم سے کم 18 سال پڑھتا ہے تو پھر ماسٹرز کرتا ہے، اور جس دن اس نے 17 سال 6 مہینے بھی پڑھ لیا، آخری 6 ماہ نہیں پڑھے اس نے، مثال سمجھنے کے لیے صرف، کیا اس کو کوئی شخص کامیاب شخص کہہ سکتا ہے؟ وہ کہیں اپنی اس ماسٹر کی ڈگری کی بیس پہ جاب لے سکتا ہے جو 6 ماہ بعد ملے گی؟ کامیابی ختم. کوئی اس کی پورے سٹیپس کو نہیں لے گا. ہو سکتا ہے اس کا سارا کیریئر فلاپ ہو جائے جو اس نے آج تک کیا ہوا تھا. آپ کھانا پکاتی ہیں، آپ کی ہنڈیا جب تک آخری مرحلے تک نہیں پہنچ جاتی، گوشت پورا گل چکا، شوربہ گاڑھا ہو چکا، نمک مرچ سیٹ ہو چکی، تب تک وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں. دنیا کا ہر کام جم کرتے ہیں نا، ان بٹوین پروسیس میں اگر وہ رک جائے اس کا فائدہ نہیں رہتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو سفر آپ ہم شروع کرنے والے ہیں نا، اس کی خوبی کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، پہلی سیڑھی ہے، 114 سیڑھیاں انشاءاللہ ہم نے طے کرنی ہے اس سفر میں، تو پھر ہے اوپر منزل. لیکن اتنی کامیابی کی دلیل ہے یہ کتاب کہ ابھی ایون آپ نے نیت ہی کی ہے آج تو ہم صرف اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں نا سیکھنے کا، ادب سیکھیں گے، مینر سیکھیں گے، تاکہ جس کتاب کھولے تو پھر ہم اس کو پانے کے لیے تیار ہو چکے ہوں. اللہ نہ کرے اگر کل سے پہلے میرے اور آپ میں سے کسی کی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، واپسی کا وقت شروع ہو جائے، آپ کو کیا اجر ملا؟ کیا صرف فاتحہ کے پڑھنے کا یا اس کا؟ اللہ تعالی کی نظر میں آپ ایک مکمل کامیاب عورت ہو کے جائیں گی، ایک مکمل کامیاب لڑکی بن کے جائیں گی. آپ کے وہاں پورے نمبر لکھے ہوں گے. کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے گریجویٹ کیا جا رہا ہوگا، یا آپ کے وہ ساتھی جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت سارے جو انشاءاللہ اور آئیں گے، یہ سب جس دن گریجویشن کے نمبرز میدان محشر میں لے رہے ہوں گے نا، تو وہاں آپ بھی کھڑی کی گئیں گی. آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ میں نے تو پڑھا ہی نہیں، مجھے تو موقع نہیں ملا. کوئی ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے جھڑ جائے، کوئی کسی جگہ چل پڑا، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے رک گیا، کوئی سورہ بقرہ کے بعد چلا گیا، کوئی زندگی، موت، بیماری، خوشی، غم. اگر آپ کا عذر شرعی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر آپ جیتی رہتی تو آپ نے یہ اینڈ تک پورا کرنا تھا. اتنی ایشورنس دیتی ہے یہ کتاب. ہم اپنے آج کے سیشن کا آغاز دعاؤں کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین دعائیں مانگے. عموماً ہمارے ہاں ایک رسم ہے، جب کبھی بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پہ لوگ دعا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. ہمارا ایک انڈین کلچر ہے، پاکستانی کلچر، کے چلیں جی دعا کراتے ہیں. اور بعض لوگ تو پروگرام سے زیادہ دعا کی خوشی رکھتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں، آخر پہ کیوں. ہم سب تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بہت پیاری، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعائیں مانگیں گے ہم سب، کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے اس سفر میں سے وہ موتی چننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی قیمت کل ہماری آخرت میں لگے گی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلام اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پانے کے بعد ایک انسان اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ اگر لوگوں کو اس قرآن پاک کی ساری خوبیاں شروع میں پتہ چل جائے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سفر کے پورا ہونے کا انتظار ہی نہ کر سکیں. اس کے اندر کیا خزانے ہیں، کیا رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم بڑی عاجزی کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بچائے، اخلاص عطا فرمائے، اور وہ عمل کروائے، ویسے عمل کروائے جو اس کی نظروں میں قابل قبول ہوں، جو اس کو پیارے ہوں، اور کوئی کام کر کے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھیں. میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. سچ ہے نا، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی گارنٹی تھی کہ ہم انسان بنتے؟ سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ انسان بننے کی ہے نا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے. ہم میں سے کسی نے اپنی ماں کو چوز نہیں کیا، ہم میں سے کسی کو اس چیز کا کوئی اختیار نہیں ملا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے کس حصے میں رکھے. لیکن اس کتاب کا جو سفر ہے، اس کو ہم نے اپنے اختیار سے چننا. کبھی آپ نے ایک بات سوچی، جس طرح بچہ دنیا میں آتے ہی سن رہا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، رو سکتا ہے لیکن اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتا، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر باقی اعضاء کو، دل کو دھڑکنا، کانوں کو سننا، سٹمک کے اندر کھانے کا پروسیس کرنا، دودھ کی طلب کا پیدا کرنا پیدا کیا، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک پیدائشی طور پہ قرآن پاک کو سمجھتا ہوتا. سورت بقرہ اس کو یاد ہوتی، سورت فاتحہ اس کو یاد ہوتی، وہ پورے قرآن کے معنی سمجھتا، اس کی تفسیر سمجھتا. پہلے بتائیے کہ کیا یہ ناممکن ہے؟ بالکل ناممکن نہیں. جس رب نے اتنا کچھ دیا، اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بچے کو یہ سکھا سکتا ہے کہ تمہیں بھوک لگے تو تم نے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پینے کا طریقہ نہیں سکھاتی. پیدا ہوتے ہی بچہ فطری طور پہ دودھ ڈھونڈنے لگتا ہے، اور اس کے منہ کو لگانے کی دیر ہے کہ اس کو تھوڑی سی کوشش کے ساتھ پینے لگتا ہے. اسی طرح وہ مالک کائنات ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھا سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ایک انسان کو زندگی میں کس کس چیز کی طلب ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے اختیار پہ چھوڑ دی. اگر ہم سب پیدائشی طور پہ قرآن پاک کو سمجھتے ہوتے اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہی چیز ہمارے سامنے ہوتی تو یاد رکھیے کہ ہم بہت بڑے اجر سے محروم رہ جاتے اور وہ اجر پانے کے لیے آج آپ سب اور میں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے اس سفر کو شعور کے ساتھ اختیار کیا ہے تو اس کو قبول کرنا. اور یہ نعمت بھی اللہ کی ہے, واللہ ہم میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آتے. اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے. انسان کی زندگی کے دو دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک وہ دن جب وہ پیدا ہوتا ہے, اس کو تو لوگ بڑے تپاک سے مناتے ہیں, سالگرہ کے نام پہ, برتھ ڈیز کے نام پہ. لیکن اہم بہرحال ہے, اب وہ منانا کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے نا. لیکن ایک دوسرا اہم دن بہت اہم کون سا ہوتا ہے, جب انسان کو یہ پتا چلے کہ میں پیدا کیوں ہوا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے. یہ دو سوال ہیں جو انسان کے شعور کو بیدار کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں بے مقصد نہیں آئے.
اس مقصد کو سمجھنے کے لیے صرف اپنا آج گھر سے نکلنا ہی سامنے رکھ لیں.
ہم تو دن میں ایک بار فریج کا دروازہ بھی بے مقصد نہیں کھولتے. بعض لوگ کہتے ہیں دروازہ کھول کے بھول جاتے ہیں کرنا کیا تھا, کمرے میں جاتی ہوں بھول جاتی ہوں کرنے کیا گئی تھی. ایسی ہے نا, ہم تو ریسٹ روم میں بھی بے مقصد نہیں جاتے. تو کبھی سوچئے, ہم اس دنیا میں بے مقصد آئے؟ کیا ہم بیکار آئے؟ جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا نا, بس اس کے لیے ساری گرہیں کھل جائیں گی. اور مقصد کیا تھا؟ اس کھوئی ہوئی جنت کو پانا جس سے ہمارے ماں اور باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نکالے گئے تھے. معروف واقعہ, انشاءاللہ تعالی آپ آتے رہیں گے تو تیسرے چوتھے رکوع میں ہی آدم اور ابلیس کا قصہ آئے گا, تو آپ اس میں تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آدم ابلیس کی دشمنی کا شکار ہوئے تھے, اس کو اس چیز پہ حسد پیدا ہوا کہ مجھے جنت سے نکال کے ان کو جنت میں کیوں بھیج دیا گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا. قسمیں کھائیں, میں دائیں سے آؤں گا, میں بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا. سورۃ اعراف میں اس کا ذکر ہے, سورۃ طہٰ میں اس کا ذکر ہے, سورۃ مریم میں ذکر ہے. پورے قرآن پاک میں بہت چند صورتیں جس میں اس کا تذکرہ نہیں, تقریباً 8-9 بار تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے دشمن کی پہچان کرواتے ہیں کہ ذرا سوچ کے زندگی گزارنا, دشمن تمہاری تاک میں ہے. ہم میں سے کسی کو ایک فون کال آ جائے کہ گھر سے نکل کے تو دیکھو, پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. صرف ایک دھمکی, صرف ایک افواہ, ایک رونگ کال آ جائے آپ کے نمبر پہ کہ آپ کے گھر کا گھراؤ کیا گیا, تو آپ سے میری دشمنی ہے, آئیں گی تو پتہ لگ جائے گا. مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ایسے پھر گھر سے نکل آئے. میرا خیال ہے کہ وہ پولیس کو کال کر سکیں, کریں, سیکیورٹی گارڈز کو بلا سکے بلائیں, اور پھر بھی گھر سے نکلتے ہوئے خوف محسوس ہو. بعد میں پتہ چل سکتا ہے کہ جھوٹ تھا, افواہ تھی, ایسی تھی بات. لیکن ذرا سوچئے, وہ دشمن جس نے خود کہا کہ میں ضرور بہکاؤں گا, میں ان کو بھٹکاؤں گا, میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا کہ ان کو جنت سے دور کروں گا, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین, تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا, یعنی میں کامیاب ہو جاؤں گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ میری باتوں میں آ کے اس سبیل الجنہ کو چھوڑ دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آج تھوڑی تھوڑی باتیں وہ ساری کریں گے کہ جس کی آج ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ قرآن پاک ہماری کھوئی ہوئی جنت کو پانے کا راستہ ہے. ہم سب نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہی صراط مستقیم ہے، کہیں اس کو سبیل کا نام دیا گیا، کہیں صراط کا نام دیا گیا، لیکن اصل یہ مقصد سمجھ آ جائے نا کہ ہم اس زمین کے کرے پہ کیوں آئے، تاکہ وہ جنت جس سے آدم اور حوا نکالے گئے اس کو پا سکے۔ اب اگر ہم اس دنیا میں آ کے کرنے کچھ اور لگ جائیں، ذرا سوچئے، ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں، کیونکہ جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے نا، کوئی ایک بندہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہم سب نے اکیلے اکیلے اپنے رب کے پاس جانا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ بھائی بہن، یہی جھوٹے سہارے ہیں نا دنیا میں، اسی لیے جب ان میں سے کوئی سہارا ہم سے چھٹتا ہے تو ہم رونے لگتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کس کے سہارے جیئیں گے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے کام نہیں آئے گا، اور ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، پھر وہ پوچھے گا کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں اس حقیقت کا یقین آ گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی، کیونکہ ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے اور آدم علیہ السلام وہ کلمات سمجھ کے پکارنے لگے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم بے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، فتاب اللہ علیہ، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ انہ ہو التواب الرحیم، وہ ہے ہی بخشنے والا، وہ ہے ہی معاف کرنے والا۔ جب معافی کا سرٹیفکیٹ ملا تو پھر کہا اللہ تعالیٰ وہ جنت، اب اگر آپ راضی ہیں تو پھر آپ جنت واپس دے دیں، ایسی ہوتا ہے، آپ کا بچہ جب بہت تنگ کرتا ہے کسی کھلونے کے ساتھ کھیل رہا اور آپ کی بات ہی نہیں سن کے دے رہا، تو آپ آتے ہیں اور جھٹ سے اس کے ہاتھ سے وہ کھلونا لے کے کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، اب مجھے میرے سے بات نہیں کرنا، میں تم سے ناراض ہوں، اور نہ لے کے آپ الماری میں بند کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، بچے کو احساس ہوتا ہے کہ ماں روٹ گئی ہے، اور جس کی ماں روٹ جائے وہ بچہ روئے، تو جس کا رب اس سے روٹ جائے وہ انسان نہ روئے۔ ایک ماں کیا دیتی ہے، چند سال ہماری خدمت کرتی ہے اور پھر ساری زندگی اس کا ہم احسان محسوس کرتے ہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات بندے کو بتاتی ہے کہ تمہیں میری کتنی ضرورت ہے۔ ماں بھی کھلونا لے لیتی ہے نا تو بچہ مچلتا ہے کہ امی پلیز معاف کر دو، اب نہیں ایسا کروں گا، پھر جب ماں کا دل پسیجتا ہے تو وہ کہتی ہے اچھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا امی اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر وہ کھلونا تو واپس کر دیں۔ اسی طرح کیسے لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا ہوگا کہ اللہ وہ جنت جس کو دکھا دیا واپس دے دے، تو کہا اب نہیں، فَإِمْ مَيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِيَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب ہم نے جنت کا راستہ بدل دیا۔ پہلے تو صرف چند سوالوں کے جواب میں مل گئی تھی نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلے تو چھوٹی سی بات پہ جنت ملی تھی، اب راستہ بدل گیا، اب جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، فَإِمْ مَيَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اب ہدایت کی کتابیں آئیں گی، نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے نسخے آئیں گے، اپنے دور میں وہ تورات کی صورت میں آئے گا، پھر اس کو جب تبدیلیاں کر دی جائیں گی، پھر اس کے بعد اس میں کچھ امینڈمنٹ ہوگی، کچھ تبدیلیوں کے بعد انجیل کی صورت میں آئے گا، زبور کے ذریعے سے کچھ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفی اپنے تعریفی کلمات سکھائے گا، لیکن جب ہدایت کا آخری سرچشمہ ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین، جب یہ کتاب آئے گی اس کے بعد پھر جو لوگ اس پہ چلیں گے، فمن تبیہ، بڑے غور کی بات ہے، یہ نہیں کہا جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو چومے گا، جو اس کے نام کی قسمیں کھائے گا، جو اس کو بیٹیوں کے سر پہ سے گزار کے ان کی رخصتی کرے گا، عموماً قرآن کے ساتھ یہی کھیل ہوتا ہے نا، ہم نے قرآن کا کیا حصہ لیا، صبح اٹھ کے اس کا ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی جس کو اللہ نے توفیق دی، پہلے نانیاں دادیاں تھیں، صبح اٹھ کے گھروں میں سے ان کی قرآن کی آوازیں آتی تھیں، پھر وہ نانیاں بھی گئیں اور دادیاں بھی گئیں، اور ہمارے گھروں سے صبح صبح قرآن کی بجائے کچھ اور آوازیں آنے لگی، وہ کسی بھی نام پہ آئیں، خبریں سننے کے نام پہ آئیں یا بچوں کو بہلانے کے نام پہ آئیں، لیکن وہ بہرحال آواز اب نہیں سنائی دیتی، اور اگر سنائی بھی دیتی ہے تو سمجھ کتنی آتی ہے؟ نہیں، فمن تبیع ہدایا، اتباع کرنی ہے، تبیع قدم با قدم چلنا ہے، اور کسی چیز کو اس کو فالو کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. آپ لوگ جب سفر کرتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، روڈ سائنس ہوتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں نا، صرف یاد تو نہیں کر لیتے، جو آپ کو بک ملتی ہے اس کے اوپر صرف آپ چل کے تو ٹیسٹ تو نہیں دیتے، پریکٹیکلی آپ کو جا کے روڈ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے نا، پھر ہی لائسنس ملتا ہے. تو لہذا پتہ کیا چلا کہ ہم سب اس کتاب کے ذریعے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سیکھتے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں جائیں گے. بہت چھوٹا سا، سمپل سا ایک یہ کورس ہے، کیونکہ آج جو ساتھی آئے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے ساتھی ہوں اور ان کے دل میں یہ ہو کہ آخر ہم کیا کریں گے اور کس طرح سے ہوگا، تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے موٹیوز بتاؤں. سننا چاہتے ہیں نا کچھ باتیں کہ آخر ہم سب یہاں کریں گے کیا، اور کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی کچھ سوال اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو میں اس میں بھی آپ کی مدد کروں گی. تو کورس کا نام تو آپ نے سمجھ لیا، سبیل الجنہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ انشاءاللہ تعالی. جب ہمیں اللہ کی مرضی معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اس مرضی کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. اس سے بھی اہم سوال، کورس کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ سائن اپ کر چکے ہیں وہ، اور جو سوچ رہے ہیں، سب کے اوپر اس کا مقصد واضح ہونا چاہیے. کیوں کہ جب مقصد واضح نہیں ہوتا نا تو اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے، ترجمہ یاد کروایا جائے، ہاں یہی سوچتے ہیں نا لوگ. تو یاد رکھیے کہ نہ تو ٹیسٹ لینا اس کورس کا مقصد ہے، نہ آپ کو لفظی ترجمہ یاد کروانا اس کا مقصد ہے، نہ گرامر اٹھوانا، نہ ترجمہ یاد کروانا، اور نہ آپ کو کوئی اسکالر بنوانا ہے، نہ عالم اور نہ مفتی، کچھ نہیں بننا آپ نے. ہاں بس کرنا کیا ہے کہ میں نے ایسا بننا ہے کہ خود کو بھی اور انسانیت کو بھی اللہ کی طرف بلا سکوں. دیکھیے مقصد جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو نصب العین ہوتا ہے، جس پہ آپ کی نظر گھڑی ہوتی ہے. جب مقصد بڑا ہوگا نا تو اس کے لیے راستے میں آنے والی مشکلات برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہمارے اس کورس کا مقصد ہے کہ آپ کو ربانی بنایا جائے، رب کی مرضی کو معلوم کر کے اپنی توفیق کے مطابق اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور جب کچھ اس میں مہارت پیدا کر لیں تو اس کے ذریعے دوسروں کو بھی سکھانا. کم از کم علم جو ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے مطلوب ہے، اگر وہ بھی نہ ہم نے لیا تو آپ بتائیے کہ کل جواب کیا دیں گے. ہم کہتے ہیں ہم خواتین ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم اپنی ذات سے اصلاح کا کام شروع کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس درجے پہ تعلیم دی جائے گی. جو فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مینج کر سکیں گے. بعض دفعہ ہوتا کیا کہ بہت ساری خواتین یہ سوچ کے کسی ایسے سلسلے میں انرول نہیں ہوتی کہ پھر ہمارے گھر متاثر ہوں گے، یا بعض خواتین کہتی ہیں کہ شوہر نہیں اجازت دیتے. میں کہتی ہوں جس شوہر کو آپ یہ بات کا یقین دلا دیں گے نا کہ میں اب اپنی کمیوں کو میک اپ کرنے جا رہی ہوں، یقین کریں اللہ کا کلام آپ کو اچھی بیوی بننا بھی سکھائے گا، اچھی بیٹی بننا بھی، اچھی ماں، اچھی بہن، اور ہر روپ میں آپ اچھی بنیں گی. جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اچھا نہیں ہوتا نا، وہ دوسروں سے بھی اچھا نہیں ہوتا. تو اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سے وقت میں اس قابل کیا جائے گا کہ دین کو بھی اور اسلام کو بھی فائدہ دیا جائے. اللہ کے لیے آنے کی بات آپ نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب صرف اتنے گھرانوں میں اس کورس کے اختتام پہ تبدیلی آ جائے گی تو آپ سوچئے کہ کیا اس شہر میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی. کیونکہ ایک عورت کا اور ایک خاتون کا بدلنا اس کے ایک پورے خاندان کو بدلنے کے برابر ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ بن جائے گا جہاں اسلامی نظام قابل عمل ہو سکے گا. آج کے دور کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بہت دکھ کے ساتھ کہوں گی، ہمارے ہاتھ جو یہ ایک تصور ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، اور پتہ کیا چلا، سوچا یہ کہ اسلام ہی کوئی قابل عمل چیز نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں اسلام کوئی کامیاب طریقہ زندگی نہیں ہے، جہاں اسلام آتا ہے وہاں پہ ہی مسئلہ آتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. چھوٹی سی مثال دوں گی، پھر آپ اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں کہ کسی کے پاس بہترین جہاز ہو مگر وہ ایئرپورٹ ہی نہ ہو جہاں پہ اس جہاز کو لینڈ کرنا ہے، کیا وہ جہاز کام کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. آپ کے پاس بہترین گاڑی ہو لیکن وہ روڈ ہی نہ ہو جس پہ وہ گاڑیاں چلتی ہیں، تو نہیں چلے گی نا. بالکل اسی طرح اسلام ایک بہترین گاڑی ہے، آج ہماری سڑکوں پہ چل کیوں نہیں رہی؟ کہ ہمارے پاس وہ ماحول ہی نہیں ہے. اسلام اپنی ذات میں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن آج کے دور میں ہم لوگوں نے اسلام کو اتنا مشکل کر دیا کہ لگ رہا ہے کہ وہ چند گنے چنے لوگوں کا نام ہے. ہر شہر کے چند مفتی صاحب، چند عالم، چند درس دینے والے لوگ، چند حافظ قرآن. نکاح پڑھانے کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو بلا لیں، کسی کا جنازہ پڑھنے کا موقع ہے تو ان کو بلا لیں، کوئی اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی عالم کو دیکھا تو پوچھ لیں. یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا. اسلام کا مزاج کیا کہ ہر بندہ سیلف سفیشنٹ ہو جائے، جتنی چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ کام کر سکے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے لیے اس میں آسانیاں کر دے گا، اور آپ غیر محسوس طریقے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسا لگا آپ سب کو یہ والا سیشن؟ جی قرآن کیا ہے؟ قرآن سبیل جنہ کا راستہ کیا؟ اس کا مقصد کیا؟ ہم اس کو کیوں پڑھے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ باریک اللہ. جی اچھا، اس میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا، تھوڑا سا آپ شیئر کریں گے آپ نے کیا سیکھا اس کو، آپ کو کیا اس میں سے زیادہ آپ کو کیا موٹیویٹ کیا جس تازہ جو بتا رہے ہیں؟ تھوڑا سا کہانی آپ بتائیں، مجھے پتا چلے کہ آپ کتنا زیادہ اس کو لے رہے ہیں. جنت کا راستہ ماشاء اللہ. جی اچھا، اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے. ایک تو تازہ جی نے شروع میں بتایا تھا نا کہ سبل کا ذکر کتنی بار آیا نا، کتنی دفعہ تازہ جی نے بتایا، کسی نے نوٹ کیا اس میں؟ جی قرآن وظیفے کی کتاب نے، ماشاء اللہ بالکل قرآن وظیفے کی کتاب نے. جی آپ نے دنیا میں آنے کا مقصد، بالکل جی جی. ابھی تو دیکھیں نا آپ کو اسائنمنٹ ہو رہی ہے، ابھی استاذہ جی صرف تھوڑا سا اس کا بیس بتایا ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے، قرآن کا کیا ہے، پھر انہوں نے تھوڑا سا جی دنیا کی کامیابی، زندگی کا مقصد، ماشاء اللہ. جی اچھا جی، اس میں ایک اور چیز دیکھیں جو آئی ہے کہ قرآن، تو ابھی آپ کو ہے نا کہ ہم قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، تو ابھی یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی جب آپ قرآن سٹارٹ کریں گے پہلے پارے سے، صرف تعالیٰ میں 30 سیڑھیاں تک جائیں گے، پھر آپ کو لگے گا کہ قرآن کیا چیز ہے نا، اور کیسے ایک چیز ہماری جو ہے انسان کی زندگی چینج کر دی. بالکل ایوری ہیومن بینگ سب کانشیس نو اباؤٹ اللہ، وی جسٹ ہیو ٹو ریمائنڈ پیپل دے دیم سیلز ول گیٹ اٹریکٹ اف اللہ وانٹس. جی بالکل آر ریسٹرکٹیڈ ہیئر. اچھا طریقے زندگی کھوئے ہوئے جنت کی تلاش میں. جی بالکل کھوئے ہوئے جنت کی تلاش میں ہے، جس میں ایسا اس میں ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے نا. خلاصہ کیا تھا کہ جب ایک بندہ علم کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے لیے کون کون دعائیں کرتا ہے، کیا کیا چیزیں بتائیں گے آپ؟ ہمیں ربانی بنا دیں. جی ملاقات کا، اور اس کے علاوہ کیا تھا؟ ہاں جی فشز برڈس، ماشاء اللہ بالکل. یہ ایک اینجلس، بالکل جی جانور، پرندے، فرشتے، بالکل ماشاء اللہ ہماری قلعہ. جی اصل میں قرآن جو ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو لائے کہ سمندر کی مچھلیاں، پرندے، جی وہی بتا رہے ہیں ماشاء اللہ. جی اچھا ابھی آپ کو جو یہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، قرآن کا سفر، قرآن پاک میں آنا، اس کا کیسا لگ رہا ہے ابھی؟ فرسٹ جو انٹروڈکشن سازہ جی دے رہی ہیں، مطلب اس میں ایک تو یہ بھی احادیث کے روح سے تو کیا لگ رہا ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں آپ سب نا؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بالکل ہماری قلعہ اللہ کا سبحانہ اللہ کی مخلوق بالکل بہت اچھا اور اس ہم فیلنگ بہت اچھا الحمدللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی میں استقامت دے. ہیوی ورڈ از انکریزنگ موٹیویشن. بالکل بالکل فیلز وی آر آن دا رائٹ ٹریک. الحمدللہ بہت خوش ایک نئی زندگی کا آغاز. بے شک جو بھی یہ اس قرآن کا مزہ چکھ لیتا ہے نا تو وہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور الحمدللہ اتنا اچھا لگتا ہے. ابھی جب بھی سنتے جاتے ابھی جو بھی سازا جی ہمیں ایک ایک لفظ بتائے ہیں وہ ایسے جاتا ہے دل میں کہ بس کہتے ہیں کہ بس یہ کبھی بھی اس اگر ہم زندہ ہیں تو اسی حالت میں آئے، موت آئے تو اسی حالت میں آئے. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی ہم جو قرآن پڑھیں اس کے لحاظ سے نا ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے یہ گروپ کا جو سیشن ہوگا. گروپ کیا ہے؟ یہ جو آپ قرآن پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ نا گروپ کے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی ان شاء اللہ آگے سے انٹروڈکشن آپ کو ڈیٹیلس تھوڑا سا دی جائے گی. یہ جو ہم قرآن پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی مطلب اس کا تجوید کے ساتھ یعنی اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ جب آئیں گے آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ہمیں نا جو خاص کر آن لائن یا کہیں بھی ہوں آپ خود نوٹ کریں گے جب آپ سیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس کے لیے نا لازمن ایک گروپ کی ضرورت پڑے گی کہ جو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلے. جی فرسٹ ٹائم بالکل فرسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ سیکھتے جائیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور ایکسپیرئنس بہت اچھا رہے گا اتنا اچھا رہے گا اور اس کے لیے مسلسل آپ نے استقامت کی دعا کرتے رہنا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے کیونکہ استقامت ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑے گی. راستے میں بہت ساری مشکلات آئیں گی گھر گھریلو پرابلمس آ سکتی ہیں کچھ بھی مسائل آ سکتے ہیں تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی ہے. جی سالا جی سیٹ ہاں جی نفل بھی کے لیے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اور گروپ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا سا میں ابھی انٹروڈکشن دے دیتی ہوں تھوڑا سا بتاؤں گی ابھی ابھی اس کا سیشن بھی چلے گا اس میں آپ کو تھوڑا سا بتائیں گی کیا ہوتا ہے یہ گروپ جو ہے نا گروپنگ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا نا ایک دن ہوا کرے گا ویک میں تو اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو گائڈ کیے جائیں گے مطلب فار ایگزامپل اگر کلاس میں بھی کوئی پرابلم ہوگی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو بھی مطلب اس میں آپ کو تجوید کا چلے گا اس کے رولز ہوں گے یا جو تفسیر ہوگی تھوڑا سا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے جو نہیں آئے گا تو آپ کو ساتھ ساتھ آپ کی ہیلپ کی جائے گی. ٹھیک ہے کسی کو کوئی بھی پرابلم ہوگی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کو گائڈ کریں گے تو آپ اس طرح کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان شاء اللہ گروپ جو لیڈر ہوں گے وہ آپ کو باقاعدہ آپ کی نا اس میں مطلب پوری ہیلپ کریں گے کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو کوئی کوشچن ہو کچھ چیز شیئر کرنا چاہیں کچھ کہنا چاہیں اس کے بارے میں سیشن کے بارے میں ٹھیک ہے جی ہم نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی ابھی ہم کریں گے اس میں ہے اور اناؤنسمنٹ جو ہے نا گروپنگ کے اس کی انٹروڈکشن تھوڑی چلے گی. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کمل عمران میں کینیڈا میں رہتی ہوں بچے ہیں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں. انشاءاللہ میں سبیر الجنہ 2015 کورس کی آپ لوگوں کی گروپ لیڈر ہوں گی. الحمدللہ آج سے 4 سال پہلے میرا سفر قرآن کے ساتھ اسی سبیر الجنہ کورس سے شروع ہوا اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ میری ہی طرح دورہ قرآن کے بعد اس کورس سے جڑے ہوں گے. الحمدللہ واقعی میں یہ کورس ایک راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے بند دروازوں کو جو ہماری عقلوں پر پڑے ہیں اور ہمارے آنکھوں اور کانوں کے پردوں کو کھول دیتی ہے. اور انسان اپنی آرٹیفیشل زندگی سے نکل کر شعوری زندگی گزارنے لگتا ہے, انسان کو اپنی فکر لگ جاتی ہے. الحمدللہ قرآن سے جو سب سے بڑی چیز مجھے ملی, اور میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی جو انشاءاللہ تعالی ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھی ملے گی, وہ دل کا سکون اور دل کا اطمینان ہے, جو ایک مومن کی پہچان ہے کہ جب اس کے اندر ایمان آتا ہے تو اسے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. اور چاہے آپ کے بیرونی حالات کیسے ہی ہوں, چاہے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو, چاہے آپ کو کوئی جھٹلا رہا ہو, لیکن ایک عجیب سا اطمینان آپ کے دل میں ہوتا ہے, اور یہی قرآن کا معجزہ ہے. انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور سب ایک دن ختم ہو جانے والا ہے, اور اس کا دل دنیا سے دور ہونے لگتا ہے, اور اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اسی طرح کی کچھ کیفیات میری بھی گزری اس کورس کے ساتھ ساتھ, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے استقامت کے ساتھ اپنی کتاب سے گزروایا, اور اب بس یہی فکر ہے کہ اس کو آگے کس طریقے سے پہنچانا ہے. تو آج کے اس دن پہ جو کہ آپ سب لوگوں کی بگننگ ہے اس کورس کی, انشاءاللہ تعالی بس میں آپ لوگوں کو یہی نصیحت دینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے دماغ پہ اپنی یہ سوار نہیں کرنا کہ ہائے یہ تو بہت مشکل ہے, ہائے یہ کورس تو بہت لمبا ہے. دیکھیں جب ہم سفر شروع کرتے ہیں تو مستقل مزاجی کی وجہ سے ہم اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ بھی پہنچیں گے. دوسرا یہ کہ یہ اور اس کے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا, تو ہدایت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر پڑھنے بیٹھے تو اس کے اندر صرف اور صرف تھوڑی سی آپ لوگوں کی تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ ہے, جو کہ اس کو جب اللہ کے کلام کے طور پر لیں گے تو واللہ ہی آپ کو اس کے اندر اتنا مزہ آئے گا کہ اس سے دور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور تیسرا پیغام میں یہ دینا چاہوں گی کہ اس آپ سب کو استقامت دے, آپ سب کو توفیق دے, کہ آپ لوگ اسے اچھی طرح کر سکیں, اور جو آپ لینے بیٹھے ہیں ایمان, علم, عمل, اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان چیزوں سے نوازے اور استقامت کے ساتھ سر انجام کروائے. اور بہت ساری دعائیں استاذہ جی کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میرا نام سائمہ ظہور ہے اور میں نور الانا نور 2014 کی اسٹوڈینٹ ہوں. الحمدللہ سبیل الجنہ ایوننگ کا کورس کیا تھا میں نے، اس سے پہلے استاذہ جی کے ساتھ دور قرآن کیے تھے الحمدللہ، لیکن سبیل الجنہ کے بعد جب تک قرآن کو سمجھا قرآن کو پڑھا تو ایسا لگا کہ اس سے پہلے تو ہم جہالت کی دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہم کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ ہماری پیاری کتاب قرآن ہم سے کہہ رہی ہے. جب میں قرآن میں بارہا لکھا ہے کہ یہ آسان زبان ہے، سمجھنے کی زبان ہے، سب کو سمجھنے کے لیے آسان ہے، تو جب ہم نے قرآن میں پڑھا کہ قرآن آسان زبان ہے اور یہ سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں سب کے لیے ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ پڑھ کے ایسا لگا کہ دنیا کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور جو کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈکشنری لیتے ہیں، کوئی ٹیچر ہائر کرتے ہیں. لائک شیکسپیئر کا ناول اگر ہم لے لیں اور اگر ہمیں وہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں. جبکہ زندگی کے اتنی بہاریں گزارنے کے بعد قرآن نہیں سمجھ میں آیا تو اب ہمارا کام ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. اپنی لائف میں ایک دفعہ ضرور قرآن کو سمجھنا ہے کہ قرآن بیسیکلی ہے کیا، کیا ہم سے اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا اس کے احکامات ہیں. کیونکہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور پھر اسی کے فتوے کے تحت گزارنے لگتے ہیں، جبکہ دلیل کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت ساری امیدوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جو نیو کورس شروع ہونے جا رہا ہے آپ سب کو اس میں ثابت قدم رکھے اور اس کے اینڈ تک لے کے جائے اور اس کا اثر ہماری زندگی کے ہماری عملی زندگی میں آئے، تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے کا بہت فائدہ بھی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب کی، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس کون سسٹرز ہیں، میں کن کی گروپ لیڈر ہوں گی، لیکن انشاءاللہ تعالی جو بھی سسٹرز میرے ساتھ آئیں گی اور میں ان کی جی پی ایل ہوں گی تو میں ان کے ساتھ بہت کوپریٹ اپنے طور پہ کروں گی اور اپنا بہت بیسٹ ان کو دوں گی جتنا مجھے معلوم ہوگا، اور جو نہیں ہوگا وہ اور ذرائع سے پتا کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہیلپ کروں گی. اللہ تعالی آپ سب کو یہاں پر اس نئے کورس کی بہت مبارکباد، اور اس نئے کورس میں آپ سب کو جمع کر رکھے، ثابت قدم رکھے. آپ اپنے کوآرڈینیٹر کے ساتھ بھی بہت تعاون کریے گا، کلاس میں اپنی اٹینڈنس میں اپنی لب بیک کاؤنٹ کریے گا، کیونکہ ہماری لب بیک ایک طرح سے ہوتی ہے کہ رب العالمین کو ہم کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں. تو انشاءاللہ تعالی کلاس میں لبیک کہنے کا مینس کہ کوآرڈینیٹر کو کہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی ہر بات سن رہے ہیں. تو جب ہم نے لبیک کہہ دیا اٹس مین ہم کلاس میں آ گئے. اب ہمیں اسکرین کے سامنے آ کے اور ہمیں اپنی ٹیچر کی بات سنی. انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ سب سے ضرور گروپ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر، واسطہ جزا، ماشاء اللہ آپ کے گروپ لیڈرز نے آپ کو بہت اچھی موٹیویشن. کیسا لگا آپ لوگ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے گروپ لیڈر کو کال کرنا پڑے کہ آج آپ کی گروپنگ ہے. آپ خود جس طرح بہت اچھے اسٹوڈنٹ بچپن میں رہے اس سے بہترین اسٹوڈنٹ اب بننا ہے, کیونکہ اب ہم شعوری طور پہ مسلمان ہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ اسکول میں بھی بھیجتے ہیں, قرآن کلاس میں بھی بھیجتے ہیں, اور ہم اس کو پھر کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ اب ہم اتنے شعور والے ہو گئے کہ ہمیں اپنی ہر ذمہ داری, اپنی ہر ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم آپ نے کیا اٹھانا ہے کہ جب آپ کے گروپ لیڈر آپ کو کال کر کے ٹائمنگ سیٹ کرے, اس کے بعد اپنی پہلی کلاس میں گروپنگ کی آپ خود ان کو کال کریں. جی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ لوگوں کو کال کریں گے, آپ کے گروپ لیڈرز اپنا نمبر آپ کو دیں گے, پھر آپ لوگوں کے ساتھ ٹائمنگ سیٹ کریں گے آپ کی گروپنگ کیسے ہو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کانفرنس کال میں کریں گے اور اسکائپ پہ بھی کر سکتے ہیں, یعنی آپ لوگوں کی سہولت کے مطابق آپ کے گروپ لیڈر آپ کے ساتھ سیٹ کر لیں گے. جیسے آپ لوگوں کی اویلیبلٹی ہوگی ان کے لیے تو ویسے ہی. اور بہت ہی ماشاءاللہ جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, وہ اپنے ساتھ آپ کو سمجھیں گے. واٹس ایپ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ سارے آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. جیسے آپ لوگوں کو ایزی لگے گا آپ کے گروپ لیڈرز آپ کو لے لیں گے. اور کسی قسم کی اس میں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بیسیکلی یہ گروپ لیڈر کے ساتھ جو آپ لوگ ہوتے ہیں تو وہ سیکھنے ہی کے مراحل میں ہوتے ہیں. آپ اس وقت بھی آپ ان کو سنائیں گے, تجوید آپ کی کو کریکشن کریں گے, ورڈز میننگ آپ سے جو سنیں گے, تو اس سے آپ کو ایک ٹیسٹ, جیسے ہاف پارے کا ٹیسٹ آتا ہے, تو اس سے پہلے آپ اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ ویکلی جب گروپنگ کریں گے تو آپ کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ٹیسٹ دینا بالکل مشکل نہیں لگے گا, نہ ہی اسائنمنٹس مشکل لگیں گی, کیونکہ آپ نے پہلے سے تیاری کی ہوگی. جی نہیں, چیک تو اب آپ نے مطلب کس پانوں کو کہا, لیکن ہمارے اوپر چیک تو ہمارا تقویٰ ہونا چاہیے. اب ہم بڑے ہیں نا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جب ابھی قرآن کی کلاس میں آئیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں اپنے اوپر خود چیک رکھنا ہے, کوئی ہمارے اوپر چیکنگ کرنے والا نہیں ہوگا. ہم نے اپنی ذات کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے یہ کام خود کرنے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کر دے اور بہترین استقامت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیطان کی ہر شر سے محفوظ رکھے آپ سب کو ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کے لیے اب 15 منٹ کی بریک ہے. نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, یہ صرف شیطان ہوتا ہے ہمارے اندر جو ہمیں ڈراتا ہے اور پیچھے کرتا ہے. دیکھیں ہم دنیا میں اچھا بننے کے لیے کبھی کبھی بہت آگے جاتے ہیں نا, اور اس میں ہم بے خطر کود پڑتے ہیں کہ یہاں میرے لیے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے اپنا اچھا ریکارڈ قائم کرنا ہے اور اس کے لیے بہترین کوشش کرنی ہے. اللہ کی چاہت اس کے رنگ میں رنگ جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تو پھر ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہترین آسانی کرے گا. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرتے ہیں, صرف اپنی نیت کو خالص رکھے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 15 منٹ کی بریک ہے. آپ لوگ اٹھے چلے پھر کچھ کھائیں پیئیں, وضو کریں, فریش ہو جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر آپ لوگ جب فریش ہو کے واپس آئیں گے
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم القادر القدير الحليم وإنه السميع والبصير والأول
ما اصطفاه
الواحد الحي كذا
سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه مجد المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير سبحانه البارئ والمصور هو القابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
لبيك وسعتيك
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی پرے کور ہوگی. جلدی سے اپنی لبیک ٹائپ کر دیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ پھر اپنا اگلا سیشن شروع کریں گے. فریش ہو گئے نا آپ لوگ؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا وقت بالکل بھی پتا ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیسے گزر گیا. الحمدللہ یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ ہمارا وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. صبح ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ہیلپ کی جائے گی. آپ پالٹا کا آپ نے نیا استعمال کرنا شروع کیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. کھانا کھانے کے لیے بریک تھی. ہاں جی مختلف جگہ پہ اللہ کا بڑا احسان کہ دیکھیں کہ ہم لوگ کہاں کہاں سے لوگ ہیں. کہیں فجر کا وقت ہے, کہیں مارننگ ٹائم ہو چکی ہے, کہیں پہ لنچ ٹائم ہے اور کہیں عصر کا ٹائم ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہم سب کو ایک جگہ لے کے بیٹھے ہوئے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اپنا اگلا سیشن شروع کرتے ہیں. آپ ریڈی ہیں اس چیز کے لیے؟ اور اب آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم قرآن میں سورہ رکوع کیوں ہیں اور ان کی ڈیٹیل کیسے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ لوگ اس کو نوٹس ضرور لیجئے گا. بہت ہی آپ لوگوں کو نئی نئی انفارمیشن اس میں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی نظر آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہم دوسرا سیشن شروع کریں گے. تو ہم لوگ اب اس وقت جو باتیں ہم کریں گے آپ لوگ ان کو سن کے پھر جو بھی نوٹ کر سکیں کریں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سب بہت شروع سے سنتے آئے. تو ہم ایک ایک چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ قرآن کیا ہے, سورت کیا ہوتی ہے, آیت, رکوع, بہت ساری چھوٹی چیزیں ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. تو ان شاء اللہ تعالی ہم بات کو شروع کریں گے کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں, قرآن پڑھنے آئے ہیں. قرآن پاک کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی. آپ لوگوں کو میکسیمم نوٹس لینے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی بات رہ جائے تو گھبرائیں نہ, انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو نوٹس لینے کا طریقہ اور یہ سب بتایا جائے گا. مجھے بہت ساری چیزوں کی محسوس ہو رہی ہے ضرورت, لیکن اگر سارے رولز آج دے دیے اور کوئی اور انفارمیشن نہ ملی تو شاید آپ کو یہ فیلنگ نہیں آئے گی کہ ہماری کلاس شروع ہو گئی ہے. تو جتنی بات سمجھ آئے اس کو نوٹ کر لیں, جو نہ سمجھ آئے اس کو پھر بات کے لیے چھوڑ دیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں, لیکن آپ بہت ماشاءاللہ صبر اور تحمل والے ہیں کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں. اور یقینی بات ہے جب بھی ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آج یہاں سے آپ کو جانے نہیں دیں گے یا ہم جائیں گے نہیں تب تک جب تک اس کورس سے متعلق آپ کے سوالات کے سیٹسفیکٹری جواب نہ آ جائیں. ہاں علمی سوالات ہیں, اگر کوئی فقہی سوالات ہیں اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ علم کا سفر صبر کا سفر ہے. جو سوال کوئی بات سن کے اس کے بعد کیا جاتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے. بہت ساری باتیں ذہنوں میں ہوتی ہیں, ان سب کو بھی رکھیں اپنی کسی ایسی خفیہ سی پاکٹ میں کہ جہاں سے آپ جس دن وہ ٹاپک سنیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کا وہی سوال ذہن میں آئے گا تو آپ پوچھیں گے. ورنہ ہوگا کیا, چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. کھانا پینا اچھا لگتا ہے ہم سب کو, ہمارا تو کلچر ہی کھانے پینے کا ماشاءاللہ. کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا بھوکے ہوں یا کچھ ہوں, جب بھوکے ہوتے ہیں تو کہ ایک دم سارا کھانے لگتے ہیں, نہیں تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں نا. کسی کو آپ ذرا دیکھا کریں افطاری کے وقت, اور کسی کو کیا شیشے کوئی سامنے رکھ لیں, اس وقت اگر ایک ہاتھ میں کھجور ہے تو دوسرے میں پکوڑا ہے اور تیسرے میں روح افزا ہے اور چوتھے میں کوئی اور چیز ہے, تو ایک دم کیا ہوتا ہے, بالکل سٹمک بند ہونے لگتا ہے نا, کیونکہ ہم ایک دم کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں آپ کو بیٹھنے کے بعد یہ چیز بھی اپنے اندر ایک محسوس ہوگی کہ آپ ہر چیز کے لیے صبر کریں.
آپ تھوڑا تھوڑا لیں گے نا تو جذب بھی ہوگا, تھوڑا کھایا ڈائجسٹ ہو گیا, اب اگلا کھائیں گے. ہمارا پہلا کھانا جب ڈائجسٹ نہیں ہوتا, ڈائجسٹ مین ہضم نہیں ہوتا, تو پھر اگلا کھانا کھائیں گے تو بعض دفعہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ہضم نہیں ہوتا, اور بعض دفعہ کچھ اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ علم کے ساتھ صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے. سورت کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضر کا ایک قصہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے سفر میں. تو انہوں نے تین دفعہ یہ کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اس وقت خضر علیہ السلام جو تھے وہ استاد تھے, اور موسیٰ علیہ السلام چاہے وہ اپنے وقت کے نبی تھے لیکن ایک شاگرد تھے. کیا پتہ چلا کہ کلاس روم میں آنے کے بعد بس دو ہی رشتے رہ جاتے ہیں, استاد اور شاگرد, یہ دو تعلق ہے. کوئی اپنے گھر میں افسر ہے, کوئی بیگم صاحبہ ہے, کوئی بیٹی ہے, کوئی بہو ہے, کوئی کہیں جاب کرتا ہے, کوئی اس کو میڈم کہتا ہے, کوئی اس کو یس سر کہتا ہے, باس کہتا ہے, سب اس کلاس روم کے باہر. یہاں آ کر دو ہی لوگ اپنا حصے کا کام کریں گے, ایک وہ جو سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں وہ سیکھنے والا ذہن لے کے جائیں, اور جو سکھانے آئیں گے گھر سے ان کی اس وقت صرف اور صرف ایک ہی خواہش ہو کہ میں نے آج سکھا کے جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کرنے بیٹھے ہیں, قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں. قرآن پاک کیا ہے؟ کوئی بندہ بھی آپ سے جاتے آتے پوچھ سکتا ہے, یا مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ یہ ہماری الہامی کتاب ہے, لیکن ایک طالب علم کا جاننا اور عام لوگوں کا جاننا یہ مختلف ہوتا ہے. قرآن پاک کیا ہے, اس کے بارے میں تین باتیں ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے. پہلی چیز, قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. اس کی دلیل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. تو یہاں قرآن پاک کو اللہ کا کلام کہا گیا. تاریخ میں ایک ایسا فتنہ گزرا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وقت کے بہت بڑے امام کو کوڑے تک مارے گئے, جیل میں بھی رکھا گیا. وہ فتنہ قرآن خلق خدا کے نام سے تھا, یعنی ایک باطل فرقہ ایسا گزرا کہ جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مخلوق ہے, حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیسے؟ اس وقت میں بول رہی ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں آپ سے کلام کر رہی ہوں. اس کے برعکس اگر آپ کو یہ ایک پیپر لکھا ہوا دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھا لیں, تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو میں نے لکھا اور آپ کو دیا. کاغذ کا ٹکڑا کلام نہیں ہو سکتا. اس کو میں نے لکھا, اس کے اندر میرا لکھنا شامل ہوا, جبکہ کلام بولنا کیا ہوتا ہے, جیسے یہ میری ذات کا حصہ ہے, میں بول رہی ہوں, اس کو آپ میرے سے الگ نہیں کر سکتے. آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں, آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ میرا کلام ہوگا. قرآن پاک اتنی پیاری کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کو لکھوا کے دیا کہ کسی کتاب پہ لکھا ہوا ہو, کاغذ کی کچھ پرچیوں پہ یا کسی پتھر پہ لکھا ہو. اس کے برعکس تورات جو تھی وہ لکھی بھی ملی تھی, انشاءاللہ جہاں موقع آئے گا اس کی ڈیٹیلز آپ کو نوٹ کرائیں گے. لیکن قرآن کے بارے میں ایک خوبصورت سا تصور اپنے ذہن میں قائم کیجئے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا, محسوس کریں, مالک کائنات وہ کلام کر کے یہ قرآن منتقل کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو, پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے سنایا, نہ لکھا ہوا لائے, نہ کسی چیز پہ کندھا تھا, بول کے دیا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا, اب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کلام کو کلام در کلام کلام میں لانا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی کو بول کے اپنے ساتھیوں کو بتاتے, جیسے پہلی آیتیں نازل ہوئی وحی کی صورت اقرا بسم ربک اللذی والی آیات آئیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات میں پڑھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا. تو اس سے ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے اور وہ کیا کہ چونکہ یہ قرآن بول کے دیا گیا اس لیے آج بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو سننا پڑے گا. اور اس کی گواہی آپ دے سکتے ہیں, کتنی تفسیریں آپ کے گھروں میں موجود ہیں, کتابوں میں موجود ہے, لکھا ہوا موجود ہے. کتاب سے یا تفسیر سے قرآن کو پڑھنا اور کسی کی زبان سے سننا, اس میں فرق محسوس ہوتا ہے؟ یہی ہے اس کی خوبی. اس کو پڑھنا پڑے گا اور اس کو سننا پڑے گا. اس کے ساتھ جذبات بھی آتے ہیں, اس کے ساتھ الفاظ کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ پہلی چیز قرآن کے تعارف میں آتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. دوسری چیز جو قرآن کے بارے میں ہمارے عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آج کے دور کا معروف فتنہ کیا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہی ثابت کیا جا رہا ہے نا کہ یہ محمدن لاز ہیں, تاکہ ہم پہلے یہ ثابت کر دیں کہ یہ محمد نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بعد میں یہ کہہ دیں گے کہ اچھا بھی یہ تو ایک بشر کا کلام ہے, ہم نہیں مانتے. اور مکہ والوں نے اس پہ بہت جرا کی تھی. صحیح عقیدہ کیا ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا. نازل ہونا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے کسی چیز کا آنا. اس لفظ سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کا سورس اوپر تھا, آسمان سے نیچے آیا. نزلہ ایک انزال ہوتا ہے اور ایک تنزیل ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے آنا یا پورا آنا. قرآن پاک آسمان سے آیا ہے, اس کے لیے صرف ایک لفظ نازل کا لفظ ہی کافی ہے. اگر اس کا سورس دنیا میں ہوتا, کسی انسان کے ذہن کی یہ لکھی ہوئی بات ہوتی, سوچی ہوئی بات ہوتی, تو لفظ کبھی بھی نازل نہ آتا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے خود نہیں گھڑا. آپ نے اس میں ایک زبر زیر کا بھی اضافہ نہیں کیا, بلکہ جو آپ کے پاس پیغام آیا وہی تھا یہ. تیسری چیز اس کے بارے میں عقیدے کا حصہ بنا لیجیے, اور وہ کیا ہے کہ یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے, پورے کا پورا منو ان ویسا ہی ہے جیسا کہ نازل ہوا تھا. اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ تین جملے اگر آپ نے یاد کر لیے تو ایمان کے اندر ایک ایمان کا جو حصہ ہے کہ قرآن پہ کتابوں پہ ایمان لانا, تو وہ آپ کو کافی ہو جائے گا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور ہر اعتبار سے محفوظ ہے. پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں, اس دور کے نبیوں پہ نازل ہوئی تھی, لیکن فرق کیا تھا کہ ان کے اندر یہ تیسری چیز کا وعدہ نہیں تھا کہ وہ محفوظ رہیں گی. اسی لیے جب تورات نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی, تو وہ اس وقت بالکل پیور فارم میں تھی, مکمل تھی, لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں اضافے کر دیے تو وہ فیوٹ ہو گئی, اس کے اندر یعنی تعفن پیدا ہو گیا. لیکن قرآن پاک میں آج تک زبر اور زیر بھی نہیں بدلی. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی. اس کے بعد دوسری چیز دیکھیں کہ یہ آیا کرے وحی ذریعے. لفظ وحش وحش ہوتا ہے, اردو میں ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں نا تو وحی کہہ دیتے ہیں, ہا کے آگے زیر لگا دیتے ہیں, حالانکہ اصل لفظ کیا ہے؟ وحش, یا کے اوپر جزم آتا ہے, ہا یا وحش. وح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اب اردو میں چونکہ میں بول رہی ہوں تو وحی ہی بولوں گی. وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو, چپکے سے دل میں بات ڈال دینا. قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے سے نازل ہوا. اور وحی کیسے ہوتی تھی؟ اس کے مختلف طریقے ہوتے تھے. مثلا ایک طریقہ کار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ حاضر ہو, جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں, اور آپ کے سامنے وہ آیت رکھے. ایک طریقہ کیا ہوتا تھا کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے. اور تیسری چیز کیا ہوتی تھی؟ گھنٹیوں کی ایک آواز آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گھنٹیوں کی آواز ہے, لیکن اس وقت فرشتہ آپ کے دل پہ القا کر دیتا تھا. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا. پھر اسی طرح وحی کا ایک اور جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ خواب کس لیے وحی آنا تھا، آپ کو سوتے میں وحی دی جاتی تھی. سورۃ شورا کی آیت نمبر 51 میں وحی کی تین قسموں کا تذکرہ ملتا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وحی کرتا ہے، یقیناً وہ برتر اور صاحب حکمت ہے. تو یہاں وحی کی مختلف کیفیات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ غار حرا میں تھے، آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 40 سال تھی، اس سے پہلے ہی آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے. جتنی دیر وہاں اللہ تعالیٰ چاہتا آپ رہتے، اسی میں سے ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں تھی. یہ قرآن پاک کی پہلی وحی تھی. عموماً وحی کے ناطے سے یہ ذہن میں سب کے ہوتا ہے کہ سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی کی تھی. اس کے بعد دوسری جو آیات نازل ہوئی تھی، انشاءاللہ اس کو ہم سورۃ فاتحہ کے ساتھ دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحہ کتنے نمبر کی وحی تھی. اگلی بات اس کے اندر آپ کو جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، لفظ قرآن کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں. بہت پیارا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، کیونکہ یہ سمجھنے سے بھی آپ کو اس کا مزاج سمجھ میں آئے گا. لفظ قرآن جو ہے نا، اس کے دو مختلف روٹ پیش کیے جاتے ہیں. کسی بھی چیز کی یعنی جو بنیاد ہوتی ہے نا، جیسے پودا ہے تو اس کا بیج ہوتا ہے، تو عربی زبان جو ہے نا یہ بھی کچھ بیجوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. تو لفظ لکھتے ہیں قرآن، آپ بھی اپنے پاس لکھیں. اب آپ دیکھیں اگر اس کے لفظوں کا الگ الگ کریں، قاف، را، الف، مد اور نون، ایسے ہی ہے نا، یہ مختلف لفظ ہیں. بس ابھی اس میں سے سوچ لیں کہ بعض کہتے ہیں کہ دو معنی انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں قرآن کے، ایک ہے قاف، را اور نون، اس کو لکھ لیں، اور دوسرا معنی بنتا ہے قاف، را اور حمزہ. اس میں نون گر گیا اور اس میں حمزہ گر گئی، یہ دو معنی ذہن میں رکھیں. اگر اس کو قاف را نون سے لیں تو قرن لفظ بنتا ہے. قرن کے پرانے پاک میں لفظ آتا ہے قرین، قرین کہتے ہیں ساتھی کو. یہ اس وقت جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا جڑ جڑ کے، آپ ایک دوسرے کے قرین ہیں. مثلا آپ دو جو ہیں، آپ کی قرین یہ ہیں، آپ کی وہ ہیں، یعنی ساتھ رہنے والی چیز. تو جب قرآن پاک کو لفظ قرن سے لیا جائے تو اس سے کیا چیز ملتی ہے، ملی ہوئی چیزیں. آپ دیکھیے ایک آیت کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہے نا، ایک سورت ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی دوسری چیز اس کے جڑ جاتی ہے نا. تو قرآن پاک کا نام قرآن کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں معنی اور اس کی آیتیں اور اس کی صورتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ربط ہے، ترتیب ہے، فلوئنسی ہے، اس میں کہیں جھول نہیں ہے، کوئی حلل نہیں ہے. دوسرا معنی اگر اس کا لیں تو قاف را حمزہ سے، قرآ، قرآ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کا لفظ جو ہے وہ حکم ہے، امر ہے. تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ بہت پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے. اور قرآن لفظ جو ہے نا یہ مصدر ہے، یہ صرف اور صرف قرآن پاک کے لیے استعمال ہوگا. یعنی تورات کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے، انجیل کو قرآن نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس کوئی کتاب ہے، مثلا جیسے یہ کتاب ہے نا، اس میں کچھ بھی اور باتیں ہوں گی، اس میں بہت سارا قرآن بھی لکھا ہوگا، لیکن میں اس کو قرآن نہیں کہہ سکتی. آپ کے پاس ترجمے والے قرآن ہوتے ہیں نا، وہ قرآن نہیں ہے. جس قرآن کے نسخے میں بھی ایک بھی لفظ انسانی ہاتھوں کا لکھا ہوا آ جائے وہ قرآن نہیں رہتا، وہ بن جاتی کتاب، وہ تفسیر ہے. اسی لیے یہاں ایک سائیڈ ایشو آ گیا جو انشاءاللہ آپ کی ضرورت کی بات تھی، وہ بھی بتا دوں کہ چونکہ آپ یہاں مستقل پڑھنے آئیں گی، کچھ دن ایسے آتے ہیں خواتین کے کہ جو بیماری کے دن ہوتے ہیں کہ جس میں وہ نماز اور روزے سے دور رہتی ہے، تو کیا پھر آپ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے؟ کیا پیریڈز کے دنوں میں عورتیں قرآن کو چھو سکتی ہیں یا پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ سادہ قرآن جس میں ایک بھی لفظ نہیں لکھا ہوا، جیسے میرے پرس میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا، उसको तो नहीं छूना चाहिए। अगर मजबूरन छूना ही पड़े तो उसको आप ग्लव्स पहन के छुएं, या फिर पेपर या पेन के साथ या किसी पेंसिल से पेजेस को उल्टेंगे, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कुरान पाक जिसमें तर्जमा लिखा हुआ है या कुछ थोड़ी सी तफसीर है या हाशिए, उसको आप उठा सकते हैं किस एहतियात के साथ कि उसके अरबिक लफ्जों पे आपका हाथ न लगे। तो कुरान क्या है, सिर्फ अरबिक लफ्ज है, कुरान पाक का कभी तर्जुमा नहीं हो सकता, ये भी याद रखिए। तर्जुमानी तो हो जाती है, तर्जुमा नहीं होता। तो ये जिन आपको इंशाल्लाह ताला जो बुक सेट्स मिल रहे हैं उसमें एक तो लिखे हुए पारे मिल रहे हैं, दूसरी इस वक्त जो आपको नई फॉर्म मिल रही है जिसके सिर्फ अरबिक है, जब आप इसके अंदर अपने हाथों से तर्जुमा लिख लेंगे तो फिर ये भी एक किस्म की तफसीर की किताब हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सारी चीजें आगे से आगे चलती जाएंगी। और लफ्ज कुरान ही इतना खूबसूरत है, इन दिनों में एक इखलास भरी कोशिश अपनी उन प्यारों के लिए कर ले जो अभी तक महरूम है। अगर वाकई कोई लोग सीरियसली फायदा लेना चाहते हैं तो आप उन तक फिर भी पैगाम दें। ये आखिरी तीन दिन है जिसमें आप करें, क्योंकि एक दफा सूरत फातिहा शुरू हो गई तो फिर जो आएंगे ना तो वो उस तरह उनको फीलिंग आएंगी कि हमने वो चीज नहीं ली। जो आएंगे फिर उनको जाहिर है ये पिछली रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेंगी। अगली बात इसके अंदर आपको जो समझने की है वो क्या है, सूरत। हम बड़े शौक से कहते हैं कि सूरत बकरा, सूरत आले इमरान, सूरत फला। लफ्ज सूरत से क्या मुराद है इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। सूरत का लफ्जी माना होता है, एक इसका मानी होता है फसील, बाउंड्री वॉल, घर के बाहर की जो चार दीवारी होती है ना इसको सूरत कहते हैं। और इसी तरह सूरत का एक दूसरा मानी होता है बुलंदी, रेज्ड अप। दोनों को अलग अलग करके हम देख सकते हैं कि सूरत को सूरत क्यों कहते हैं। पहली बात यह है कि जिस तरह किसी शहर के इर्द गिर्द फसील होती है ना, शायद आपने ये बात देखी होगी कि पहले दौर में शहरों के बाहर दीवारें होती थी। आप अगर लाहौर का जो बिल्कुल सेंट्रल लाहौर है उसको देखें तो वहां दरवाजे मशहूर हैं, भाटी गेट, लाहौरी गेट। सूरत क्या होती है कि एक सूरत के मजमून उसकी आयतों की हिफाजत करती है। मसलन सूरत फातिहा को देखते हैं, बिस्मिल्लाह से शुरू होती है और गैरिल मखदूबी अलैहिम वलद्दालीन पे पूरी होती है। अब हमें कैसे पता चला कि दुआलीन सूरत फातिहा का आखिरी लफ्ज है और अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रईब फी, ये सूरत बकरा का हिस्सा है, क्योंकि बीच में सूरत की जो फसल थी उसने उसको महफूज करा दिया। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए कि जैसे एक शहर की हिफाजत होती है ना, तो सूरतें जो हैं कुरान की आयतों की हिफाजत करती हैं। आप अगर आप तकाबुल करना चाहें ना, शहर और सूरत का तकाबुल करें, तो आप बहुत खूबसूरत तरीके से इसको देखेंगे कि सूरत क्या है, अल्लाह की मार्फत का शहर है। आप इस सूरतों के जरिए से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेंगे। हर शहर का एक मेन सेंटर होता है ना, बिल्कुल जिस तरह किसी शहर का एक सेंटर होता है ना, इसी तरह हर सूरत का एक मरकजी ख्याल होता है, मरकजी मजमून होता है। इस पर उलमा ने बहुत काम किया है। फिर दूसरी बात देखिए कि कुछ शहर छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। इसी तरह कुरान पाक में आप देखेंगे कि कुछ सूरतें छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। फिर आप देखिए कि कुछ सूरतों का मरकजी मजमून जो है ना, ये बहुत आसान है, फौरन समझ आ जाता है। आप सूरत को पढ़ें बगैर किसी तफसीर के आप समझ जाते हैं। मसलन सूरत तब्बत, तब्बत यदा अभी लाहब एम वतब, सिर्फ तर्जमे से बात समझ आ जाती है कि इसमें एक शख्स की बात है और जिसने अल्लाह के नबी सल्लम को सताया, अल्लाह ताला ने उसकी कैफियत बयान कर दी। सूरत इखलास को देख लें, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, पूरी सूरत का एक ही थीम है इखलास। लेकिन जो तवील सूरतें होती है ना, मसलन सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरत निसा, सूरत माईदा, सूरत अल आराफ, इनका मरकजी मजमून ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और ये जरूरी बहुत है, क्योंकि इसका जानना इसकी सारी आयतों को एक जगह बांधने के मुतरादिफ होता है। जैसे धागे को सुई के अंदर सुई धागा लेके मोतियों में लेते हैं ना, तो मुस्लिम मोती बन जाते हैं। आप सोचे कि हर आयत एक मोती है। हम जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तफसीरें करते हैं ना, और इस वक्त का बहुत बड़ा अलमी है لوگوں نے تھوڑے تھوڑی باتوں کو جانا اور بن کرنا شروع کر دیا. ابھی خود پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے اور آگے پڑھانا شروع کر دیا. ابھی پورا مزاج سمجھا ہی نہیں قرآن کا اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو ایک لڑی میں نہیں پھرویا, ادھورا دین دیا لوگوں کو. آج ہم نے دین کا جو حصہ ہمیں سمجھ آیا بس وہی پورا دین لگا. حالانکہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے اس سفر میں ہر سورت کے مین تھیم کو سامنے رکھیں گے اور ہر آیت کو اس کے ذریعے سے اس طرح باندھیں گے کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد دیکھیے, ہر شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے. مثلا آپ کے شہر کا مزاج ٹھنڈا ہے, اور کسی شہر کا گرم ہوگا. بالکل اسی طرح ہر سورت کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. اب یہ نہ کہیں کہ کوئی صورتیں گرم ہوتی ہیں تو ان کو پڑھے نہ اور یہ جلالی ہوتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہیں انذار ہے, ڈراوے ہیں کچھ صورتوں میں, کچھ میں تبشیر ہے, خوشخبریاں دی گئی ہیں, کچھ میں موٹیویشن ہے, کچھ میں جنت کی باتیں زیادہ ہیں, کچھ میں جہنم کی باتیں زیادہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں ملتی جائیں گی. پھر اس کے بعد دیکھیے, سورت کے بعد اگلی چیز جو آپ لوگ اپنے روزمرہ کے انداز میں بولتے ہیں اور وہ کیا ہے, آیت. آیت کا لفظ اردو میں ہم لکھتے ہیں تو آیت کیسے ہوتی ہے؟ آج کے دور میں قرآن کی آیتوں کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ اس تا کی بدلی ہوئی شکل ہے. جیسے انگلش میں تو ہم ایک جملے کے بعد نقطہ ڈال دیتے ہیں نا, ڈاٹ نہیں ڈالیں گے. آپ کسی بھی طرح کا چھپا ہوا قرآن دیکھیں, ڈاٹس نہیں ہوں گے, آپ کامرس نہیں ڈال سکتے. اچھا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کیوں ہے؟ آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. ہر آیت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. عموماً آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک آیات کونی, کائنات کی, یونیورس کی آیات, سورج چاند ستارے, گرمی سردی بارش, اور اسی طرح ایک آیت ہوتی ہے آیات قرآنی. اس وقت ہم آیات قرآنی کی بات کر رہے ہیں. اور قرآن پاک میں آیات کتنی قسم کی ہیں؟ مختلف لوگوں نے مختلف طرح گنا, لیکن جو ایک رف سکیچ بنتا ہے وہ 6666, چار چھ ڈالیں, 6666 آیات ہیں. اسی طرح سورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں. اب سورتوں کو اگر ہم دیکھیں کہ سورتیں ہیں کتنی قسم کی, کتنی قسم کی ہوتی ہیں سورتیں؟ دو قسم کی ہوتی ہیں. کون کون سی؟ ایک ہے مکی سورتیں اور دوسری ہے مدنی. مکی سورتیں کس کو کہتے ہیں؟ مکی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں, ٹھیک ہے. اسی طرح مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ جو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں. اسی طرح کچھ صورتیں ایسی تھی جو مکہ اور مدینہ کے سفر کے دوران نازل ہوئیں. علماء کرام نے اتنا کام کیا, آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے کام ہے. ایک بہت بڑے مفسر ہیں, السیوطی ان کا نام ہے, جلال الدین صحیح نام تھا, السیوطی ان کی یعنی جگہ کی وجہ سے کنیت ہے. انہوں نے اس پہ پوری ریسرچ کر کے, ان کی ایک کتاب ہے الاعتقان, مشکل نام ہے اس لیے آپ چھوڑ دیجئے, جس میں انہوں نے 80 مختلف قسم کی صورتوں کو جمع کیا ہے. 80 ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں قرآن پاک کی آیتوں کو ڈیوائڈ کرنے کی. اس میں سے چند نام آپ کو لکھا دیتی ہوں. مکی اور مدنی تو ہم نے کر لیا. اسی طرح صورتوں کی ایک تقسیم ہے خزری اور سفری. خزر کیا ہوتا ہے؟ حاضر, آج کل ہم موجود ہیں نا. ایک ہوتا ہے سفر, آج کل ہم سفر کی کیفیت میں, اور ایک ہوتا ہے خزر, خاز واد را. تو خزری کون سی ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے وہاں جو نازل ہوتی تھیں. اور کچھ ایسی آیتیں تھیں جو سفر کے اندر نازل ہوئیں, اور ایسی بہت ساری ہیں. آپ کے سفر تھے, جیسے حدیبیہ کا سفر تھا, غزوہ احد, بدر, یعنی جب آپ کسی سواری پہ ہوتے تھے تو ان کو سفری آیتیں کہتے ہیں. پھر ایک تقسیم مفسرین نے کی نہاری, کہہ لیں آپ نہاری اور لیلی, یعنی اتنا تک کام ہو چکا ہے کہ کون سی آیتیں رات کو نازل ہوئی تھیں اور کون سی دن کو ہوئی تھیں. جو دن میں نازل ہوتی تھی, انشاءاللہ جہاں ہم آیتوں کی تفسیر میں آئیں گے, جہاں جس کا بتانے کا موقع ہوا میں آپ کو لکھاؤں گی کہ یہ آیت صبح کے وقت نازل ہوئی تھی یا یہ شام کو ہوئی تھی. اب جتنا اس دور کے قریب جا کے تفسیر سیکھیں گے نا, آپ اس کا اصل رنگ پائیں گے. آپ کے موڈ بدل جاتے ہیں نا صبح شام کو. اب ایک آیت نازل ہوئی اس وقت, آپ اس کو بغیر کسی ٹیکسٹ کے سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے غلطی کا ہے, ٹھیک ہے. تو صبح میں جو نازل ہوتی تھی اس کو نہار سے ہے, نہار کیا تھا, اے ایم, جیسے 9 AM 10 AM, اور لیلی کون سی ہوتی ہے, پی ایم, 12 بجے کے بعد والی. پھر ایک تقسیم ہے صورتوں کی صیفی سواد سے, لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. شتا کہتے ہیں گرمی کے موسم کو, سمر کو, اور صیف کہتے ہیں سردی کو. اس کو بھی جمع کیا گیا ہے کہ یہ آیتیں سردیوں میں نازل ہوئی تھی, یہ گرمیوں میں. جو سردیوں میں نازل ہوئی تھی اس کو صیفی کہتے ہیں, اور جو گرمیوں میں ہوئی اس کو شتائی کہتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور تقسیم ہے فراشی اور نومی. فراش بستر پہ, فراشی لیٹنے کو کہتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے بستر پہ ہوتے تھے, اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہوتے تھے. یعنی جب آپ کے بستر پہ لیٹنے کی کیفیت میں جو آیات نازل ہوئی تھی ان کو فراشی کہتے ہیں, اور بعض وہی آپ کے اوپر نیند کی حالت میں ہوتی تھی, ان کو نومی کہتے ہیں, نوم نیند کو کہتے ہیں. نام یاد نہ رہے تو نہ رہے, لیکن صرف اس بات کو دل میں جگہ دے لیں کہ یہ کلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ کتنے محفوظ طریقے سے پہنچا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, گرمیوں میں نازل ہوئی کہ سردیوں میں ہوئی, صبح میں ہوئی کہ شام میں ہوئی. اسی طرح ایک اور تقسیم ہے آیات کی, اور وہ کیا ہے, آیات ارضی اور سماوی. وہ آیتیں جو زمین پہ نازل ہوئی, اور آف کورس قرآن پاک کا بیشتر حصہ زمین پہ نازل ہوا, وہ کون سی ہے, اور سماوی آسمانوں پہ, معراج کی رات میں آسمانوں پہ جو وحی ہوئی تھی اس کو سماوی کہتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں 6 آیتیں ایسی ہیں جو نہ زمین پہ نازل ہوئی نہ آسمان پہ, زمین کے اندر جا کے نازل ہوئی غاروں میں, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نوٹ کرائیں گے. زیر زمین غار میں گئے, اسی طرح آسمان پہ ہوئے. پھر اسی طرح آیات کی ایک قسم ہے جو خاص مواقع پہ نازل ہوتی تھی, کوئی خاص ایک موقع ہوتا تھا اس کے اوپر ہوتی تھی. ایسی تمام آیتوں کی انشاءاللہ آپ کو شان نزول لکھائی جائے گی. شان نزول مین کب نازل ہوئی, مثلا کوئی بات ہو اور یہ کس موقع پہ ہوئی. اسی طرح وہ آیات ہیں جو سوالات کے جواب پہ نازل ہوئی. قرآن پاک میں آلموسٹ, مجھے صحیح اس وقت فکر یاد نہیں, 9 یا 11 آیات ہیں جو یسلونک سے شروع ہوتی ہیں. ویسلونک عن المحید ویسلونک عن الاہل, اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں. تو وہ آیتیں جو سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی وہ عموماً یسلونک سے شروع ہوتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, لیکن آپ سے پہلے کسی اور نبی پہ بھی ہو چکی تھی نازل, وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. تورات کے کچھ کوٹیشن آج قرآن پاک میں موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تورات پڑھنے کا شوق ہے, شوق سے آئیے قرآن پڑھیے, اس میں وہ ساری ویلڈ تورات موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مفسرین نے اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کون سی صرف ایک آیت نازل ہوئی تھی, بس ایک آیت, اور کون سی پورے مجموعے میں نازل ہوئی. پھر یہ بھی چیز موجود ہے کہ پوری پوری سورت کون سی نازل ہوئی اور اس کے حصے کون سے نازل ہوئے. پھر اس طرح آیتوں کی ایک اور قسم ہے, اور وہ کون سی ہے کہ صحابی کی زبان پر جاری ہونے والی آیتیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں میرے رب نے میری موافقت کی. آپ پڑھیں گے جب وہ آیتیں تو وہاں لکھاؤں گی آپ کو کہ جو میں نے سوچا وہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. مثلا پردے کی آیتیں حضرت عمر کے کہنے پہ نازل ہوئی, پھر شراب کی حرمت حضرت عمر کے کہنے پہ نازل ہوئی, پھر صفا اور مروہ کو مصلی بنانے والی آیت سورہ بقرہ میں یہ حضرت عمر پہ نازل ہوئی. اور کتنی پیاری زبان تھی عمر کی کہ جس کی موافقت آسمانوں سے ہو جائے. سچی زبان ہوتی ہے تو حقیقت میں آسمانوں سے اس کی موافقت ہونے لگتی ہے. تو یہ ایک سمندر ہے جس میں آپ کودنے والے ہیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کا کلام اس کو سمجھنا جہاں بہت خوش قسمتی کی بات ہے تو وہاں بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. پھر اسی طرح آپ اس میں دیکھیں گے ناسخ اور منسوخ ہے. اگر کسی کو ناسخ اور منسوخ کا نہیں پتا تو اس کو تفسیر کرنے کا حق ہی نہیں ہے. پھر کسی کو یہ نہیں پتا یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں ہوئی تھی, تو وہ غلط تفسیر کر سکتا ہے نا. مثلا ایک عورت کی بیوگی کی صورت میں عدت چار ماہ دس دن, یہ بھی آیت قرآن پاک میں ہے. اور ایک جگہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ ایک سال تک کے اس کی عدت. اب جس کو نہیں پتا کہ دونوں میں سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی, بعد میں کون سی ہوئی, تو وہ تو کہہ دیں گے دیکھیں آپ کے قرآن میں کانٹراڈکشن ہے. آج آپ جو ویسٹ کی طرف سے یا اپنوں ہی کی طرف سے کچھ باتیں سنتے ہیں نا کہ قرآن میں بہت کانٹراڈکشن ہے, اور ایسی ایسی آیتیں سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھیں اس میں ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے, ایک جگہ وہ کہا جا رہا ہے, اس سب کو ہم دیکھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے رکوع. آپ کہتے ہیں میں نے ایک رکوع تلاوت کیا, دو کیا, تو یاد رکھیے کہ رکوع پیراگراف نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں رکوع سے مطلب ہے پیراگراف, قرآن پاک کے پیراگراف سے ان کو رکوع کہا گیا. نہیں, رکوع کہتے ہیں ایک رکعت میں جتنا قرآن پڑھا جا سکے, یہ بات کی بانٹ ہے. جب لوگوں نے قرآن پاک لکھے کتابی شکل میں آئے تو پھر اس کی ایک ترتیب کر دی. عموماً ایک رکوع کا ایک ٹاپک ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں. آپ دیکھیں گے بعض صرف ایک آیت رکوع سے باہر ہے. سورہ بقرہ میں گائے کا جو واقعہ آتا ہے, پورا واقعہ بیان ہو کے رکوع پورا ہو جاتا ہے, اگلے رکوع کی پہلی آیت جو وہ اسی واقعے کی بنیاد ہے. تو لیکن عموماً رکوع سے مراد وہ حصہ ہے, وہ مخصوص ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام نے بڑی محنت سے اور سہولت سے کیے. پورے قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں جو آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے وہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پیش کر دی جائیں گی. لیکن اس وقت جہاں اس بات کی نیت اور دعا کریں کہ جو سفر ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. قرآن پاک کی تفسیر کا بہترین طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے, کہ پہلے قرآن کی آیت کو دوسری آیتوں کی روشنی میں سمجھنا. مثلا الحمدللہ رب العالمین, یہ تو آسان آیت ہے, اس کی تو کوئی مشکل وضاحت نہیں ہے. لیکن طریقہ کار کیا ہوگا, پورے قرآن پاک میں کیا کوئی اور آیت بھی ہے جس میں اللہ کی حمد کی بات کی گئی ہے, اس کو پیش کر دیا جائے. پھر اس کے بعد دوسرے لیول پہ حدیثوں میں سے, صحیح احادیث میں سے جمع کر دی جائیں وہ حدیثیں جو اللہ کی تعریف پہ ہوں. پھر صحابہ کے اقوال, جو چیز اس کے بعد نہ ملے. پھر اس کے بعد اس کو مزید ریسرچز کے ساتھ سائنٹیفک فگر سے سمجھا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم جو بھی یہاں تفسیر کریں گے, بعض لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس مسلک کی تفسیر ہوگی, تو دیکھیے کہ لفظ مسلک کا معنی میں صرف پوچھ لوں تو شاید کہنے اور پوچھنے والوں کو نہیں پتا ہوگا. تو یہ کون سا مسلک ہوگا؟ مسلک کہتے ہیں سلکہ, سین را لام کا راستہ, یعنی مسلک وہ راستہ جس پہ کثرت سے چلا جائے. یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کو کسی ایک نام سے جوڑ دیتے ہیں نا تو وہ ایک سائٹ ہو جاتی ہے. کون سی تفسیر یہاں ہوگی؟ قرآن اور حدیث, ڈائریکٹ سورسز پہ چلیں گے. جتنے معروف مسالک آج کے دور میں معروف ہیں نا ہمیں مسلمانوں میں, اور عموماً چار ہیں. فقہ حنفی ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. فقہ شافی ہے, امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہوتی ہے. فقہ حنبلی ہے, امام احمد بن حنبل کے نام پہ اس کو موسوم کیا جاتا ہے. اور چوتھی فقہ مالکی, امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے نام پہ. ہم کیا کریں گے؟ ہم ان چاروں سے استفادہ لیں کریں گے, اور جہاں سے انہوں نے وہ بات نوٹ کی یعنی قرآن اور حدیث میں سے, تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چاروں فقہوں کو ساتھ لے کے کریں گے. اور انشاءاللہ جو چیز ڈائریکٹ سورسز پہ چلی جاتی ہے وہی زیادہ قابل بھروسہ ہوتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو گولڈ لینا ہے, آپ اپنی دکان کے محلے کی دکان جس پہ آپ کو پورا بھروسہ ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ صحیح گولڈ بھی دے, لیکن کچھ نہ کچھ اس میں, وہ جو بھی کرے اس کی مرضی ہے نا. لیکن اگر آپ کے مجھے پیور گولڈ چاہیے تو جہاں سے کان سے نکلتا ہے یعنی مائنس, جہاں سے گولڈ نکلتا ہے وہاں سے پیور ملے گا نا, شک نہیں رہے گا اس میں, کیونکہ یہ تو آپ کے سامنے نکلا. دودھ لے لیں, آپ کہتے ہیں آپ گلی کے گوالے سے دودھ لے لیں, ہو سکتا ہے وہ پانی ڈال دیں, اور ہو سکتا ہے نہ بھی ڈالے. ہو سکتا ہے وہاں سے بھینس سے لاتے لاتے راستے میں خود ہی کوئی مٹی پڑ گئی ہو, کوئی گوبر ڈل گیا ہو. لیکن اگر آپ بالکل بھینس کے پاس جا کے اس کے تھنوں سے پیور دودھ لے لیں گے تو شک نہیں رہے گا. تو قرآن کو ڈائریکٹ سورسز پہ لے جانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی الزام نہیں, کچھ نہیں, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جو کمیاں بیشیاں ہو سکتی ہیں بشری تقاضوں سے وہ دور ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. بہت سمپل طریقے سے ہم یہاں سیکھیں گے کہ جس کو ایک عام طریقے سے آپ سیکھیں, نہ یہ کوئی بہت ایسی ہم یہاں تفسیر کریں گے کہ جو لفظ آپ کو یاد نہ رہیں, بھاری بھاری ٹرمینالوجیز ہوں. صرف ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ چیز ہم سامنے رکھیں اور اپنے عمل کے راستے منتخب کریں. قرآن کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے نصیحت لیں. آپ قرآن پاک کی جتنی مرضی ویسے لے آئیں سامنے, لیکن آپ کو اپنے عمل کی رہنمائی نہ ملے فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ہر سبق کے بعد ہم اپنے لیے عمل کی باتیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اس کے اندر سے اپنا جائزہ لینا اور مختلف چیزوں کو ساتھ رکھیں گے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جس سے امید ہے کہ آپ مزید اپنے آپ کو قرآن پاک کے سیکھنے کے شوقین محسوس کریں گے. کیا ان انفارمیشن کو سننے کے بعد اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کیا آپ واقعی اب قرآن پاک کو لیں آگے جا کے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہمارا یہ فائل کمپلیٹ ہوئی اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے. کسی وقت تھوڑا سا فائل ٹاک میں پرابلم آتا ہے تو اس سے گھبرائیے نہیں, یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیٹ کے ذریعے اتنی بڑی نعمت گھر بیٹھے دی ہے. تو اس میں چھوٹی موٹی تو کوئی آئے گی تو ایسا کوئی نہیں. سسٹر نازیہ آپ ریڈی ہیں؟ تو میں مائک چھوڑتی ہوں, مجھے آپ کی آئی ڈی نظر نہیں آ رہی تھی. الحمدللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی
کیسے ہیں آپ سب؟ کیسا لگا آپ کو یہ والا سیشن؟ جی تھوڑی سی تو انفارمیشن ملی ہے کہ جو استاد نے اتنا زبردست طریقے سے ایک ایک چیز کو تھوڑا ایکسپلین کیا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا ان شاء اللہ. ان شاء اللہ جی تھوڑا سا اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں تو قرآن پاک میں سورتیں جیسے استاذہ جی نے کہا یہ تو آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گی جس طرح تفسیر میں کہ کون سی کس موقع پر کون سی آیت جو ہے نا نازل ہوئی اور اس کا کیا مقصد تھا نازل ہونے کے احکامات کے طور سے, ٹھیک ہے. اور پھر اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ رکوع کی تفصیل ابھی بتایا کہ اس کو کس طریقے سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا, اس کا کیا مقصد ہے اور کیوں کیسے کب ہوا تھا. اچھا یہ بتائیں گے کہ اس میں ابھی جو استاذہ جی نے بتایا تھا کہ اس میں رکوع کتنے ہیں, اگر کسی نے نوٹس لیے ہیں تو پلیز ساتھ لکھیں بتائیں, مجھے پتا چلے کہ کتنا زیادہ آپ. جی ماشاء اللہ ویری گڈ ایکسلنٹ ٹھیک صحیح. اچھا جی اچھا یہ جو بھی آپ نے پڑھا ہے کہ قرآن میں سورت اور جو ابھی آپ نے جتنا بھی سنا ہے اس سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا, تھوڑا سا آپ بتائیں گے ایکسپلین کریں گے, ادھر تھوڑا سا لکھیں شارٹ ایک ون سینٹینس میں مجھے پتا چلے کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا. جی قرآن اللہ کا کلام ہے ٹھیک اچھا کیا قرآن کے علاوہ باقی کتابیں بھی ابھی اتھینٹک ہیں یا صرف ابھی قرآن ہی جو ہے ابھی ہماری جو صحیح کتاب ابھی تک محفوظ ہے؟ جی اونلی قرآن. ٹھیک صحیح ماشاء اللہ صحیح جی صرف قرآن. ٹھیک اچھا صورتوں کے بارے میں بتایا تھا ابھی پہلے بھی استاذہ جی نے ایک ہم نے جو پہلے سیشن تھا اس میں بتایا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کسی آپ قرآن لیں گے پڑھیں گے اس میں تھوڑا سا اتنا آپ کر لیں تو اس میں سے آپ اتنی زیادہ انفارمیشن لیں گے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ نیکسٹ سیشن میں بھی ہم کریں گے درس و تدریس کے ہم یہ جو قرآن کا سیشن کے لحاظ سے ہمیں کتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہے اور ہم اس کو کیوں لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے اچھا اس میں جو صورتوں کا بھی جیسے بتایا استاذہ جی نے جیسے وہ کون سی جیسے ابھی استاذہ جی نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے عورت بیوہ عورت کی عدت کا مطلب کتنا ہونا چاہیے نا تو کیا سمجھ آئی ہے کتنی عدت ہے ابھی جو استاذہ جی نے بتایا تھا کہ کتنی ہے ایک سال کی ہے اور ایک چار مہینے دس دن کی تو آپ کو کیا سمجھ آئے اس سے تھوڑا سا مجھے پتا چلے کیونکہ دو آیات آ رہی ہیں نا اس میں. جی ماشاء اللہ باریک اللہ الحمد للہ جی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کے بارے میں. سورہ البقرہ میں تھوڑا بہت ذکر آتا ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل سورہ نساء میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سارا اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز. جی اور آپ اس کے علاوہ اس جو بھی آپ نے سیکھا اس میں سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اس میں جو قرآن کی سورت اور رکوع کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے الحمدللہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں درس و تدریس کی طرف. جزاکم اللہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک دعا مانگ لے نیت بھی کر لے دعا مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا پڑھنا میری زندگی میں ایک تبدیلی لے آئے. دیکھیے جب تک ہم پہلے سے کسی چیز کی نیت نہیں کرتے نا تو شعوری طور پہ وہ کام کر نہیں پاتے. کسی کام سے بھی بہترین فائدہ لینے کے لیے ہمیں اس کو شعور کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے دل میں استادوں کی کتابوں کی طالب علموں کی قدر ڈال دے اور ہمیں ایسا بادب انسان بنا دے کہ واقعی ہم ایسے
اللہ تعالیٰ پھر بہت زیادہ موقع دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں. دعا مانگے کہ اللہ مجھے بہت بادب انسان بنا. اصل میں یہ آپ کی بک مینرز کی ہے ادب سیکھ رہے ہیں آپ ایٹیکیٹس کریکٹر انشاءاللہ جس نے ان چیزوں میں اپنے آپ کو ویل مینرڈ کر لیا اس کے باقی مینر بھی ٹھیک ہو دیں گے. اور میں کوشش کروں گی کہ پڑھاتے ہوئے صرف علم کی حد تک ہی نہ رہوں کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے جہاں ضرورت آئے وہ رکھوں کہ جس سے آپ کی باقی زندگی میں بھی آپ کو فائدہ ہو اور آپ محسوس کر سکیں کہ علم والوں کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے. اور جب علم والوں کی ویسی ہونی چاہیے تو وہ ہر ایک کو ہونی چاہیے. آپ کے لیے اور اپنے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سینے کھول دے علم کی چند دعائیں سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم کتاب کو شروع کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشو ومن نفس لا تشبو ومن دعوة لا يستجاب لها رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم آتني نورا. حقیقت یہ ہے کہ علم اللہ کی نعمت ہے, اور اگر یہ کہوں کہ نعمتوں میں سے بھی بہت بڑی نعمت تو غلط نہیں ہوگا. تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے ہم کتاب درس و تدریس کے آداب کا پہلا باب جو علم اور اہل علم کے بارے میں ہے اس کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات. سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 11 یعنی 11 ہے. اس کا ترجمہ ہے, اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا. سبحان اللہ. درجوں کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ سٹیٹس کا ہونا. دنیا میں ہر وقت انسان اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا سٹیٹس بلند ہو, اس کا وے آف لیونگ ہائی ہو, وہ اعلیٰ طبقے میں بیٹھے, اس کا ماحول اچھا ہو, وہ جس علاقے میں گھر بنائے اس کے ارد گرد اچھے لوگ ہوں. اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں درجوں کی بلندی بعض دفعہ انسان کو راتوں کو بھی جگاتی ہے اور دن کو بھی. لیکن اللہ تعالی کن کے درجوں کی بلندی کی بات کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے اور علم والوں کے. اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سچا ایمان بھی عطا کرے اور علم نافع بھی عطا فرمائے, اور ہمارے درجے اپنے پاس بھی بلند کرے اور دنیا میں بھی بلند کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, یہاں عنہما کیوں آیا؟ سوچئے, ابن عباس خود بھی صحابی تھے, اور ان کے باپ
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے. ہر وہ صحابی جو خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے باپ بھی مسلمان تھے تو کی رحمتیں ہوں. یہ ہر رکعت دعا کیجیے. اے اللہ, جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابن عباس, دونوں باپ بیٹے بھی اللہ تعالیٰ اولادوں کے ساتھ مل کے دین کا کام کرنے کی توفیق دے, اس سے ڈرتے ہیں. عالم کون ہے جو اللہ سے ڈرے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم, علم کے ساتھ تعلق رکھنے والا. یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جو انسان کے سالوں کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ طالب علم ہیں تو طالب کی جب تک طلب بڑھتی جاتی ہے, یعنی طالب اپنی طلب بڑھاتا جائے علم بڑھتا جائے گا. ہر انسان کے پاس اپنے لیے ایک معیار ہونا چاہیے کہ وہ خود کو ہمیشہ طالب علم کہے. لوگ اس کو جو مرضی کہیں اس کی پرواہ نہ کرے, کیونکہ اس لفظ کو سن کے مجھے خوف آیا کہ کہیں ہم سب اس چیز کی تمنا میں نہ لگ جائیں کہ اب ہمیں عالم کہلوانا ہے, علم والے بننا ہے. نہیں, بس آپ نے علم کو سیکھنا ہے. ہر عالم طالب علم بھی ہوتا ہے. جو علم کی طلب چھوڑ جاتا ہے اس کا علم گھٹ جاتا ہے, اور جس نے اپنے آپ کو خود عالم کہا یا کہلایا تو گویا کہ اس نے اپنے لیے مزید آگے بڑھنے کے راستے بند کر دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکتو اولو العلم قائمم بالقسط. سورۃ آل عمران کی آیت 71 ہے. گواہی دی ہے اللہ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں, اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی. حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم ہے انصاف کے ساتھ. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا اپنی ذات سے کی, اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر دوسرے درجے میں فرشتوں کا ذکر, اور پھر تیسرے درجے میں علماء کا ذکر ہے. اس ترتیب سے اہل علم کی جلالت یعنی ان کے جلال اور عظمت اور شرف اور فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ, دنیا میں عموماً بڑے لوگوں کے ساتھ کس کا نام آتا ہے؟ جو دنیاوی میدان میں بڑے ہوتے ہیں, مال و دولت میں بڑے ہوتے ہیں, وزیر, صدر, بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. ایسے لوگوں کے نام بڑے ہوتے ہیں, لیکن دنیا کے سب سے بڑی ہستی اللہ کی ذات اور اس کے کارندے فرشتوں کے ساتھ اگر کسی کا نام آیا تو علم والے کا آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی علم والا بنا کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ کیا. ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کہیے کہ علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں؟ آپ جواب دیں, کیا برابر ہوتے ہیں؟ کیا آپ علم سے پہلے والی اپنی زندگی اور آج والی زندگی ایک جیسی پاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. علم اندھیروں کو دور کرتا ہے, جہالت انسان کو خواہشات میں ڈبو دیتی ہے. تو علم والے کبھی بھی بے علم والوں کے برابر نہیں ہوتے. یہاں سوالیہ انداز ہے, لیکن مراد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتے. استفہام برائے انکار اس کو بولتے ہیں. سوال اٹھا کے انکار مراد لینا. اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے قرآن پاک میں, فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورۃ نحل آیت 43. سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو. اس سے ایک دروازہ کھول دیا, اور وہ کیا کہ کوئی شخص اپنے علم کو کافی نہ سمجھے. بعض دفعہ انسان کو ڈاؤٹس آتے ہیں. ضروری نہیں کہ جس نے علم پورا سیکھ لیا اس کو ہر بات پتہ چل گئی. یہ تو کیسا سمندر ہے کہ جس کے اندر آپ جتنے بھی غوطے لگائیں گے اتنے ہی ہیرے موتی لائیں گے، تو کوئی شخص یہ کہے یا اس کے بارے میں لوگ یہ مشہور کر دیں کہ اس کو ہر بات کا علم ہے، تو یہ ایگزیجریشن ہوگی، یہ شخصیت پرستی ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آج بعض لوگوں نے آئمہ کرام کے ساتھ یہ نسبت جوڑ دی کہ ہمارے امام صاحب کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو فلاں بات کا علم نہیں ہوا، تو انسان ہے، ایسی باتیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ساتھی جو آپ کے قریب رہنے والے تھے، بعض احادیث ان تک نہیں پہنچی، نہیں معلوم ہوئی، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ معلوم تھی پھر بھول گئے اور بعد میں دوسروں کے یاد دلانے پہ یاد آ گئی۔ تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ ہمیں سب پتہ ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور کسی دوسرے کے بارے میں ایسا کہنا یہ غلوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کوئی بات نہیں پتا تو علم والوں سے پوچھ لو۔ یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اگر تمہیں کوئی بات نہیں معلوم تو عبادت کرنے والوں سے پوچھ لو، ظاہر تو عابد ہوتے ہیں، راہبوں سے پوچھ لو، صوفیوں سے پوچھ لو، درویشوں سے پوچھ لو، مجاہدوں سے پوچھ لو، شہداء سے پوچھ لو۔ نہیں پوچھا، کیوں؟ کہ علم والے کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ پھر سورۃ عنکبوت آیت 43 میں آتا ہے وما یعقلھا الا العالمون، اور ان مثالوں کو بس علم والے لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں جو بیان کردہ مثالیں ہیں تو یہ سمجھنے کے لیے علم کے ساتھ گہرا تعلق ہونا لازمی ہے۔ سورۃ عنکبوت ہی کی آیت 48 میں آتا ہے بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ آیتیں ہیں روشن ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو بھی ایسا کر دے کہ جو اللہ کی آیتوں کو محفوظ کرے۔ اللہ کی آیتوں کو محفوظ دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک اس کے لفظوں کو، اس سے انسان حافظ بن جاتا ہے، حافظہ بنتا ہے، لیکن اس کے معنی، اس کے مطلب، اس کی مراد، اس کے شان نزول، اس سے عمل کیا نکلتا ہے، ان سب کو بھی تینوں میں جمع کرنا یقیناً ایک سعادت کی بات ہے۔ سورۃ بینہ کی آیت 6 میں آتا ہے اولئک ہم خیر البریہ ذالک لمن خشی ربہ تک، یعنی یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ یہ رضا اور جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، خیر البریہ تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق، جو اللہ سے ڈر جائے، جو خشیت پیدا کر لے۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے بہترین مخلوق ہیں۔ تو بات کیا پتہ چلی کہ علماء بہترین مخلوق ہیں؟ کیا آج ہمارے ہاں ایسا سوچا جاتا ہے؟ علم والوں کی نظروں میں تو علم والوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اب دنیا والوں کی نگاہوں سے دیکھیے، کوئی دنیا دار شخص، کوئی ہنسانے والا، کوئی رلانے والا، کوئی گانے والا، اس کا ذکر ہو تو اخباروں کی زینت کیسے بنتی ہے، اور کوئی علم والا دنیا سے چلا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک ایکسپیرینس کیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج سے کئی سال گزر گئے، پہلے کی بات ہے کہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ اس دور کے مجدد کہلاتے ہیں، حدیث کی تخریج میں انہوں نے بہت کام کیا، ضعیف اور موضوع روایت کو الگ کیا صحیح روایات سے، بہت خدمات ہیں ان کی۔ پہلے تو میں اگر آپ سب سے ہی پوچھوں کہ جب تک علم سے تعلق نہیں جڑا تھا تو کتنے لوگ ان کا نام بھی جانتے تھے؟ اور کچھ نہیں، آپ کسی اپنی دوست کو فون کر کے پوچھئے ناصر الدین البانی کے بارے میں کیا جانتی ہیں، شاید ہی کوئی جانتا ہوں۔ دینی حلقے میں کچھ لوگ جانتے ہوں گے، ہر جگہ وہ بھی نہیں، لیکن بہت احسانات ہیں ان کے کہ اس وقت اگر نماز کے صحیح روایات جو نماز کی الگ ہوئی، اور اس طرح کے بہت سارے خدمات ہیں۔ تو میں نے کسی سے فون پہ سنا اپنے ہی لوگوں میں سے کہ ان کے انتقال ہو گئے، ایک عجیب سی ان سے نسبت تھی، جب سے علم کے ساتھ تعلق جڑا تھا ایک روحانی باغ کی حیثیت لگتی تھی مجھے، اور وہ اس وقت حیات تھے۔ پھر جب ایک دم ان کی موت کی خبر سنی تو دل کو بہت تکلیف بھی ہوئی اور بے چین تھی. کبھی اخبار نہیں پڑھی تھی اس طرح شوق سے, لیکن مجھے بے چینی تھی کہ اچھا اخبار لوں تاکہ میں اس کی ڈیٹیلز پڑھوں, کیا ہوا کیسا تھا. اب یقین کریں کہ میں نے اخبار لی, پوری اخبار دیکھ لی, کہیں میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ مین ہیڈنگ ہوگی جو اخبار کا فرنٹ تو نیوز میں ہوتی ہے, لیکن مجھے وہاں نہیں ملی, اس سے چھوٹی پہ نہیں ملی, اس پہ نہیں. پھر میرے دل کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور میں دعا کر رہی تھی کہ یہ خبر سچی نہ ہو. تو آپ کو تھا کہ بعد میں نیچے ایک چھوٹی سی ہیڈنگ دو یا تین لائنوں کی اندر خبر تھی اور ان کا نام تھا کہ فلاں ناصر الدین البانی صاحب کل انتقال کر گئے. میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ان کے انتقال کی تو جو تکلیف یا صدمہ ہوا, لیکن اس خبر کو پڑھ کے اس سے بھی زیادہ دکھ ہوا. اتنی بے حسی, خدا نہ خواستہ اس کی جگہ اگر کسی ایکٹر کا انتقال ہو یا کوئی میوزیشن جائے تو اخبار میں کتنے کتنے آرٹیکل چھپتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ کی نظر میں وہ خیر البری ہے. کیوں خیر البری ہے کبھی آپ نے سوچا؟ آپ سوچیے ذرا ایک لمحے کے لیے, علم والے بہترین مخلوق ہیں, اس لیے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اور یدعون الی الخیر, وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں غور کیجئے, آپ کو کتنی کالز ملتی ہیں, کوئی آپ کو بزنس کے لیے کرتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ آپ سے کچھ خریدنا چاہتا ہے, کوئی آپ سے رشتہ داری کی بنیاد پہ کام کرتا ہے, لیکن اگر کوئی آپ کو آپ کی آخرت کے لیے کال دے, کون آپ کا زیادہ رہنما ہے؟ کبھی انسان سوچتا تو ہوگا نا کہ ہم پہ سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ہماری زندگی کو لگژریس کر دیا, جنہوں نے ہماری زندگی کے اندر سہولتیں پیدا کروا دی, یا وہ لوگ جو ہماری اگلی زندگی کو لگژریس لائف بنانا چاہتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو اس دنیا کا گھر بنواتا ہے اور ایک وہ ہے جو ہمارے آخرت کے گھر کے بننے میں مدد دیتا ہے. محسوس کر کے دیکھ لیں تو واقعی علم والے, خیر کی طرف بلانے والے ہمارے سب سے زیادہ مخلص ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی خوب سمجھ عطا فرماتے ہیں. اخرجہ البخاری والمسلم, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ ہو؟ تو چپکے سے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ دے. اللہم فقہنی فی الدین, اللہ مجھے دین کی سمجھ دے. ایک اور روایت ابو داؤد, ابن ماجہ, ترمذی اور ابو دردا کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علماء انبیاء کے وارث ہیں. سبحان اللہ, وارث کون ہوتا ہے جو آپ کے مشن کو آگے لے کے چلتا ہے؟ بچے ماں باپ کے وارث کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے شروع کیے ہوئے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو بچے پورا کرتے ہیں, ان کے مال کو, ان کی گھرداری کو, ان کی ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں. تو علم کا ورثہ جو نبی چھوڑتے ہیں اس کو عالم لیتے ہیں, کیونکہ نبیوں کا ورثہ مال و دولت نہیں ہوتی. جب نبوت سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں تو جو اس مرتبے کا وارث ہو تو اس سے اونچا اور کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا, بھلا اس سے بڑی فضیلت و عظمت اور قابل فخر لائق ذکر رتبہ و مقام اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہر کس نہیں ہو سکتا. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا, جن میں ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا. تو فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہو. اللہ اکبر. پہلے دیکھیے کہ عالم اور عابد کا فرق کیا ہے. عالم وہ ہے جو علم سے تعلق رکھتا ہے, خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے, اور اس کی زندگی علم کے مطابق ہوتی ہے, عمل بھی ہوتا ہے, اللہ کی خشیت بھی ہوتی ہے. اور عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا, راتوں کو جاگنا, تسبیحات پڑھتے رہنا, صبح شام قرآن پڑھنا. حالانکہ عبادت بھی اچھی چیز ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے عابد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ علم کی کمی کی وجہ سے غلط طریقے سے عبادت کریں, نماز میں غلطیاں ہو, قرآن پڑھنے میں غلطی ہو,
علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بدعت زندگی میں آ جائے، تو ایسا شخص جو علم کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے وہ عابد سے کیسے ہے اس کی نسبت، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادنا شخص پر. سبحان اللہ، کوئی نسبت ہے؟ ایک عام امتی اور ایک طرف اللہ کے نبی، تو گویا کہ اللہ کے نبی عالم کی حیثیت سے اور عابد اس کے مقابلے میں ایسے کہ جیسے ایک عام شخص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو وہ حقیقت میں جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طالب علم سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور وہ انبیاء ورثے میں درہم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ وہ تو صرف علم ورثے میں چھوڑ گئے. پس جس شخص نے اس علم کو حاصل کیا اس نے وافر حصہ پایا. ذرا سوچئے، جن کی مغفرت کی دعا فرشتے کریں، جن کے لیے پر بچھائیں، کہ ان کا مقام کسی سے نیچے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی پوچھا گیا کہ فرشتے پر کیسے بچھاتے ہیں. یہ بڑی معروف روایت ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے پر بچھانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے کئی معنی پیش کیے گئے. مثلا فرشتے ان کے سامنے عاجزی اور فروتنی اختیار کرتے ہیں، یعنی فرشتے ان کے سامنے ہمبل بن جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ بادشاہوں کے دربار میں جائیں لوگ، تو دونوں طرف عدلی کھڑے ہوتے ہیں، نیچے کپڑے بچھے ہوتے ہیں، کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ ہمارے پروں پہ چلو. بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی پرواز روک کر نیچے آتے ہیں اور ان کے حضور بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اڑتے ہیں نا فرشتے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، جہاں کوئی علم کی محفل دیکھتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کچھ کرسیاں خالی ہوں، تھوڑے لوگ ہوں یا کم ہوں یا زیادہ بھی ہوں، تو جو خالی جگہ ہوتی ہیں وہاں کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہم دیکھیں، کیا غم ہے اس بات کا اگر لوگ کم آتے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان کی توقیر اور تعظیم کرتے ہیں، یعنی عزت کے لیے پر بچھاتے ہیں. اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر منزل مقصود تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں، سیفٹی کے لیے. سبحان اللہ، گاڑی چل رہی ہے، آپ تھکے ہوئے، ذہن ادھر ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، لیکن فرشتے اپنی حفاظت میں پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری مخلوقات علماء کے لیے مغفرت کی دعا اس لیے کرتی ہیں کہ ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بندوں کے مصالح، یعنی ان کی مصلحتیں، اور ان کے منافع، یعنی وہ چیزیں جو ان کے لیے فروٹ فل ہیں، ان کا پاس کریں. اور علماء ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو حلال اور حرام کے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، اور حیوانات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ان کو تکلیف نہ پہنچانے کی تلقین کرتے ہیں. جی، وجہ سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر علم والے نہ ہوں تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنوں کے حق مارے جاتے ہیں. علم اور علم والے ہی تو ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو مارو نہیں، کسی کے ساتھ غلط رویہ نہ کرو. کیا ان فضیلتوں کو سن کے آپ کے دل میں اللہ کی شکر گزاری پیدا ہو رہی ہے؟ آپ جو کئی گھنٹوں روز بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی لمحے کسی کو اپنے اوپر افسوس ہوتا ہو، سیلف پٹی کا شکار ہو. آپ کو نہ بھی ہو، دوسروں کو آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان حدیثوں کو سن کے اپنے سینے کو کھول لیں، اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیں، آہیں بھرنا چھوڑ دیں، اور الحمدللہ کہیں. جتنا شکر کریں گے اتنا زیادہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ علم والوں کو تو اپنے لیے وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ دعائیں بھی کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے کام کرو، میں تمہارے کام کراؤں گا. انسان اپنے لیے دعا مانگے تو کتنی کو مانگے گا؟ اور ہو سکتا ہے کہ مانگی ہوئی دعا
کئی گناہوں کی وجہ سے، کئی رکاوٹوں کی وجہ سے قبولیت کے درجے پہ نہ پہنچے، لیکن فرشتے، مچھلیاں، ایک روایت میں چیونٹیوں کا ذکر آتا ہے، یہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یہ بے گناہ مخلوقات اگر یہ دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ کیا ان کی دعاؤں کو رد کرے گا؟ اور یقین کریں، اگر آپ نے علم کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے نا، تو آپ کئی بار دن میں یہ بات محسوس کریں گے کہ مجھے کس کی دعا لگ گئی، یہ اللہ نے کیسے موقع دے دیا، پھر آپ مسکرائیں گے، اچھے کسی مچھلی نے کر دی ہوگی میرے لیے دعا. کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، آپ کسی چیز پہ پریشان ہوتے ہیں، آپ کا دل میلا ہوتا ہے، کوئی اسباب نہیں دکھتے، کوئی کام کرنے والا نہیں دکھتا، کوئی چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ بس اب لگتا ہے یہ کام نہیں ہوگا، ایک دم بس ایک کال آ جاتی ہے، ایک دم کوئی بندہ آپ کو آفر دیتا ہے، اچھا میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، آپ حیران ہیں، پریشان ہیں، کل تک تو آپ پریشان تھے، یہ کہاں سے آ گیا، کس نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ کو کس نے کہا؟ میں تو دن رات ان چیزوں کو دیکھتی ہوں، اور پھر میں کہتی ہوں اچھا کوئی بات نہیں، کسی فرشتے نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا، کسی چیمٹی کی دعا لگ گئی ہوگی، کسی مچھلی کی دعا لگ گئی ہے کہ یہ بندہ خود چل کے آفر دے رہا ہے کہ اچھا میں یہ کام کروں گا، اللہ کا دین کسی کا مقصد ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہو. اللہ اکبر. پہلے دیکھیے کہ عالم اور عابد کا فرق کیا ہے. عالم وہ ہے جو علم سے تعلق رکھتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اور اس کی زندگی علم کے مطابق ہوتی ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اللہ کی خشیت بھی ہوتی ہے. اور عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا، راتوں کو جاگنا، تسبیحات پڑھتے رہنا، صبح شام قرآن پڑھنا، حالانکہ عبادت بھی اچھی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے عابد ایسے ہوتے ہیں. پہلے دیکھیے کیا، جہاں کوئی علم کی محفل دیکھتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کچھ کرسیاں خالی ہوں، تھوڑے لوگ ہوں یا کم ہوں یا زیادہ بھی ہوں، تو جو خالی جگہ ہوتی ہیں وہاں کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہم دیکھیں، کیا غم ہے اس بات کا اگر لوگ کم آتے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان کی توقیر اور تعظیم کرتے ہیں، یعنی عزت کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر منزل مقصود تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں سیفٹی کے لیے. سبحان اللہ، گاڑی چل رہی ہے، آپ
جی الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. درس و تدریس کے آداب، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کیسی آسانیاں رکھی، اور نہ صرف یہ کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے آداب اور آگے قرآن کو لے کے کیسے چلنا ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کیسے سیکھنے کے مرائل طے کریں گے. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ اتنی آج تو خوبصورت باتیں تھیں درس و تدریس کے حوالے سے، دعائیں. کیا سیکھا؟ ایک سینٹینس میں پہلے آپ لوگ لکھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں کوئکلی آپ لوگوں کے ساتھ ریکیپ کروں گی. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ علم کا مقام بہت بلند ہے، اللہ کا شکر کہ سیکھنے کا موقع ملا. جی بالکل، اور سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بہت کرنی ہے کہ یا اللہ میرا فہم بڑھا دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے، اور مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع والا ہو، جو میرے اندر اللہ کا خوف لائے. عالم کی فضیلت عابد پر. جی جی انشاء اللہ تعالیٰ، اگر آپ لوگوں کو کوئی اس طرح نیٹ کا پرابلم ہوگا یا کوئی چیز، تو آپ لوگ کورس انچارج کو ای میل کریں گے تو آپ لوگوں کو پھر کلاس کی ریکارڈنگ ملے گی، اور اس سے پھر آپ لوگ اپنے جو بھی آپ کی چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو آپ میک اپ کر لیں گے. طالب اپنی طلب بڑھاتا جائے تو علم بڑھے گا. جی بالکل، جتنا ہم طلب کریں گے، بالکل ایسے ہی ہے جتنا ہم دنیا میں کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے علم کے لیے بھی ہمیں طلب کرنا پڑے گا، تڑپنا پڑے گا، تب علم ہارے گا اور پھر اس راستے میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اگر ہماری طلب بہت تھوڑی ہوگی کہ بس اب میں نے جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا، اسے آگے مجھے ضرورت نہیں، تو پھر اس سے زیادہ ملے گا نہیں. تو شرط کیا ہے کہ ہمیں خواہش رکھنی ہے، طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، نافع علم طلب کرنا ہے. جی آپ نے لکھا کہ بس اللہ رہنمائی فرما دے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ارادہ اور نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کی مجھے یوں سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے ہم بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے، کبھی کوئی چیز ہمارے گھر میں خراب ہونے لگتی ہے، لیکن پھر وہ خراب ہوتی ہوتی رہ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتی ہوتی رہ جاتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، فرشتوں کا ہاتھ دے کے رکھ لیا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ہماری طلب ارادے علم حاصل کرنے والے ہوں گے تو ہمارے لیے دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں گے، اور یوں لگیں گے کہ وہ کام جو ہم دن میں سارا دن کرتے تھے وہ ایک دو گھنٹے میں ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہماری نیت ہے، ہم اپنا وقت زیادہ علم حاصل کرنے میں لگانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے ذریعے کام کو آسان کروا دیتا ہے. علماء عام مسلمانوں سے ہزار درجے، 100 times اوپر ان کے درجے ہیں. جی ساری مخلوق جو ہے علم والوں کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے دل کی طلب کو زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ، طلب تو خود ہی بڑھے گی انشاءاللہ. جی بالکل، یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ شوق ایسے بڑھتا چلا جائے گا کہ آپ کے اندر لگن آتی جائے گی، اور اگر نہیں آ رہی تو پھر اس حدیث کو ہم یاد رکھیں گے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی ہمیں پھر بہت موٹیویٹ کرتی ہے. اور ہم نے اپنے اندر کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ اپنے استادوں کا ادب، علماء کا ادب جو آج ہمیں نظر نہیں آتا، اور ان کی قدر کرنی ہے، کیونکہ یہ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو یہ ہمارے پاس موجود نہ ہو، اور ہمیں اپنے اندر بھی اس چیز کو پیدا کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں سے بھی ان کی رسپیکٹ کے لیے کہنا بھی ہے. عملی طور پہ جب ہم خود کریں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی بھی فکر لگے گی. دنیا میں ہم کسی ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں تو سارے لوگ دینے لگ جاتے ہیں، تو جب ہم علم والوں کی قدر کریں گے، علم والوں کو پروٹوکول دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو ہم پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر علم کی قدر بھی بڑھے گی، علم حاصل کرنے کا شوق بھی بڑھے گا. اور جس طرح ہم دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے دیکھتے ہیں اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ وقت انشاءاللہ آئے گا کہ ہم جس طرح صحابہ اکرام تھے وہ علم سیکھنے کے شوقین تھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت لے جاتے تھے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھی سبقت لے جانے والوں میں ہونا ہے، اور جس طرح ہمارے ارد گرد علم حاصل کرنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ، اس میں ہم جب اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تب بھی آپس میں بھی اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو اتنی محنت کر رہی ہیں، یہ تو اتنی اچھی تجوید سیکھنا شروع ہو گئی ہے، ان کے ورڈز ٹریننگ اتنے اچھے ہو گئے ہیں. یہ چیز آپ آگے جا کے دیکھیں گے، اپنی گروپنگ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی بہت اچھا سنا رہا ہوگا، کوئی دعا یاد کر رہا ہوگا، تو آپ کا بھی دل کرے گا کہ اچھا اس نے یہ دعا یاد کر لی تو مجھے کیا ہے کہ میں کیوں نہیں یاد کر سکتی. یعنی یہ چیز ہمارے اندر شوق لائے گی، یہ نہیں کہ اس میں کوئی حسد آئے گا یا کچھ نہیں، یہ ایک ہمارے اندر شوق آئے گا، مقابلے کی فضا آئے گی کہ ہم آپس میں میں اس سے آگے جاؤں. جیسے صحابہ اکرام کرتے تھے، سابقون الاولون بنتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنتے تھے، علم سیکھنے والے بنتے تھے. اور ہم دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کتنا تھوڑا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے لیکن انہوں نے بہت سیکھا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم سیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے یا ہم نے زندگی کا بہت سا حصہ ضائع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنائے، علم اور اہل علم کی جو فضیلت ہے وہ ہم اپنے اندر بھی لانے کی پوری کوشش کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا تجوید کا ٹائم ہے، ایک منٹ میں دیکھ لوں اگر استاذہ جی ہمارے ساتھ ریڈی ہیں تو ہم پہلے. جی الحمدللہ ہمارے ساتھ تجوید کی ٹیچر موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہترین خیر کا وقت ہے، اور اس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ تجوید ٹیچر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد استاذہ جی کا لائیو سیشن بھی ہوگا. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Can you hear my voice? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Main Khadija baat kar rahi hu and I am from Islamabad, Pakistan. Worldly education I am doing I have just completed my MBA degree in Islamabad aur these days main apne results ka wait kar rahi hu aur along with my studies maine Quran seekha kuch saal pehle aur religious family aur institute ke sath connect میں نے قرآن تفسیر کے ساتھ اسپیشلی قرآن تجوید اور قرآت سیکھا تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن پڑھانے کا موقع دیا. کچھ سال پہلے سے میں نے ایک دو بیچز کو بہاولپور پاکستان میں تجوید ریسائٹیشن پڑھائی اینڈ آفٹر کمنگ اسلام آباد میں یہاں پہ آن لائن اسٹوڈینٹس کو فارنرس کو تجوید یا ریسائٹیشن قرآن سکھا رہے ہیں الحمدللہ. اینڈ کچھ دن پہلے میں نے کمپلیٹ کیا اساتذہ کا دورہ قرآن اینڈ اٹ واز مائی فرسٹ دورہ قرآن جو میں نے سنا اینڈ اٹ واز ویری ہارڈ ٹچنگ. اور وہاں سے دل میں ایک خیال آیا کہ ریسائٹیشن ان ساتھ میں نے سنی ان کے کسی لیکچر سے پہلے تو دل میں خیال آیا کہ ان کے ساتھ ریسائٹیشن جو ہے وہ میں جوائن کر سکتی ہوں یا مجھے جو ہے وہ ریسائٹیشن میں اگر یو نو آئی کین جوائن. تو وہاں سے مجھے یہ رسپانسبلٹی دے دی گئی کہ آئی کین اللہ تعالیٰ نے ایک یو نو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک موقع دیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سو دس واز اے سمپل انسٹرکشن اباؤٹ می. اینڈ اب جو ہے وہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے تجوید کے بارے میں کہ تجوید ہم کیوں سیکھیں اینڈ تجوید ہوتی کیا ہے. تو تجوید جو ہے وہ قرآن کو صحیح طریقے اور صحیح اصولوں کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا ہے. اور بیسیکلی تجوید لفظوں کو صحیح ادا کرنے کی پریکٹس ہے. سو جیسے کہ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے, جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, زین القرآن بأصواتکم, کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو. سو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا قرآن تو تجوید کا دوسرا نام پریکٹس ہی کہا جا سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ تجوید کا انٹروڈکشن تو ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اور سب سے پہلے آج ہم سٹارٹ کریں گے قرآن کو سیکھنے کے لیے علم کی دعاز, حصول علم کی دعاز, جس کی وجہ سے ہمارا علم سیکھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں. تو وہ علم کی دعاز ہم سیکھیں گے. تو we can start our ilm duas now. Okay. A'udhu billahi min ash-shaytan. من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري
वन दुआ ओनली फॉर टुडे. आज का लेसन सिर्फ उसूल इल्म की एक दुआ के साथ ही होगा और इसका ट्रांसलेशन रब शराहली, ए मेरे रब खोल दे सदरी मेरा सीना, वो यस्सिर ली और आसान कर दे मेरे लिए अम्री मेरे काम को, वहलुल उकदतम मिन लिसानी और मेरी जुबान की गिरह को खोल दीजिए, यफकहू कौली ताकि वो मेरी बात समझ सकें. सो ये दुआ जो है वो हुसूल इल्म की पहली दुआ है और हम इसको डेली दुआज हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट हुआ करेगा और इसके बाद हमारा यानी दूसरा सेक्शन होगा कायदा का जिसमें हम एक एक लेटर को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद थर्ड सेक्शन होगा वो होगा कुरान पर एक एक लेटर को सीखना और सही तरीके से उसके सही प्रिंसिपल के साथ उसके सही हक के साथ और उसके साथ साथ लहन भी होगा यानी किरात भी, ताकि आप एक लेटर भी पढ़ रहे हों या दो भी या वन लाइन भी तो आपका एक अंदाज हो पढ़ने का रिसाइटेशन का और आप अच्छे तरीके से एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके रिसाइटेशन भी सीखते जाएंगे और हर एक की एक अपनी आवाज बन जाएगी किरात या रिसाइटेशन सुनने के बाद. सो आपने उसी को फॉलो करना है और उसी रिसाइटेशन को जो आपका एक अपना अंदाज किरात सुनने के बाद बन रहा है. सो जस्ट ट्राई एंड प्रैक्टिस दिस दुआ और ये दुआ आपका कल तक के लिए है. आप इसको प्रैक्टिस करें 3-4 टाइम्स बट आपका डेली कुरान या कायदा लेसन 7 टाइम्स रिवीजन के साथ होगा जो कि नॉट वेरी मच लेकिन आपको उसको 5-7 टाइम्स रिवीजन जो है करना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से ना सिर्फ अब तक के लिए कुरान सीखें बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग हो. आप इसको कभी भी
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کے لیے آواز کلیئر ہوگی. جزاک اللہ خیر. واسو جزا بہت اچھا سیشن تھا اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم الحمدللہ اپنے ٹارگٹ پہ صحیح جا رہے ہیں. بس بیچ میں تھوڑا سا کوئی ذرا سا نیٹ کا کوئی پرابلم آتا ہے تو, لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور آسانی کر دیں گے, شیطان کے شر سے بچا کے رکھے. اور آپ سب اپنے پہلے دن سے نیت اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی تجوید کو بہترین کریں گے اور اپنے قرآن سیکھنے کو, تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد بھی آئے گی. اس دعا کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں اور روز پڑھنا شروع کریں. جی ہر چیز کے پیچھے کچھ خیر ہے. جی جب بھی ہم کوئی اس طرح کا ہوگا تو ہم تعوذ بھی پڑھیں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خیر ہوگی. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ استاذہ جی ریڈی ہیں, کیونکہ استاذہ تو الحمدللہ مختلف کلاسز میں لائیو جا رہی ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا اگلا سیشن استاذہ جی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اس ویلا میں شیطان رجیم مائک تو بھی لے لیں, مجھے کھول دیں جو بھی سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز کون سی آپ تک پہنچ رہی ہے؟ الحمد للہ بہت خوش ہیں. ابھی تو لفظ خوشی آپ کہہ رہے ہیں نا, پھر جب ملے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیسی چیز ہے. ایکسائٹیڈ ہیں, چل رہے ہیں کہ کتنے لوگ خوش ہیں وہ ون ٹائپ کریں. الحمدللہ کتنے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں وہ ٹو ٹائپ کریں, اور کتنے خوف زدہ ہیں وہ تھری ٹائپ. سو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, جب بھی کوئی نیا سفر ہوتا ہے نا تو اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. بس ہم سب کو یہ دیکھے جو نعمت جو دولت ہمیں اللہ دے رہا ہے, ہم اس دولت کو لینے کے بعد کرتے ہیں. کیسا ہمارا طرق ہے؟ صرف ایک طرف ہم نکل کے میری وائس صحیح پہنچ رہی ہے میں کر لو ادھر میرے اس میں لوڈنگ کر لو. جی میرا ٹیکسٹ لکھا ہوا اس لیے سر پلیز. جی آپ کو میری آ رہی ہے آواز؟ ان لوگوں جو اسکرین میں دیکھ رہی. اوکے وائس لٹل بٹ بریک ہو رہی ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے. چلیے اللہ تعالیٰ پھر کٹ رہی ہے آواز. اوکے نو پرابلم. جی آپ دیکھیے کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا کوئی عام بات نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, اور کائنات کتنی بڑی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جس طرح ہم اس کائنات کا اندازہ نہیں لگا سکتے نا, اس طرح ہم اللہ کی اس کتاب کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ کتاب ہماری امیجینیشن سے بھی بڑی ہے, اس کے اندر اتنی گہرائی ہے شاید دنیا کے کسی گہرے سے گہرے سمندر کا آپ سوچے کہ جس کو آپ اپنے دل میں لاتے ہیں کہ وہ سب سے گہرا ہے. دنیا کا کوئی بھی سمندر ذہن میں لے آئیے جس کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہتے ہوں, بس اس کو کہہ لیجئے کہ اس سے بھی گہری یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود کہہ دیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آپ کے دل کی دوا بنا کر آپ کی زندگی میں بھیجا. آج اگر آپ اس چیز کا اندازہ نہ بھی کر پائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے پہلے دن اسکول میں جاتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کامیابیوں کے کتنے دفتر میرے لیے کھلنے والے ہیں, لیکن پھر ہر دن وہ ایک سے ایک سے ایک سے آگے چلتا ہی جاتا ہے, اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگر پہلے دن جاننا جاتا تو باقی کام بھی نہیں کرتا. تو اللہ کی کتاب جو آپ کی میری زندگی میں کھلتی ہے, اس کا تو ٹاپک بھی آپ خود ہیں. قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے تمام مضمون اور اس کی جو باتیں ہیں نا, اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوں گے. مسلمانوں کی دینی زندگی ہے یا دنیاوی زندگی ہے, وہ اس کتاب سے جڑی بھی ہے. اور کسی چیز سے کوئی فائدہ لینے کے لیے جب تک کہ اس کو پڑھا اور سمجھا نہ جائے فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا شعور کب آتا ہے؟ جب اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. آپ نے تو بس ایک مذہبی کتاب سمجھ کے کورس تو سائن اپ کیا ہے نا, لیکن آپ کو اس میں وہ خزانے ملیں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے. آج ہی ذرا اپنے آپ سے چند سوال کیجیے, قرآن پاک کا موضوع کیا ہے, ٹاپک کیا ہے اس پر, واٹ از دا ٹاپک آف قرآن. پھر ایک اور سوال خود سے کیجیے, قرآن پاک کا نزول کیسے ہوا, یہ کیسے آئی؟ کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آتی ہے یا گھر میں آتی ہے تو ہمارے دل میں تجسس ہوتا ہے کہ کیسے بنی. ایک کھانا بھی کھا رہے ہوں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بنا. تو پوچھئے یہ قرآن کیسے نازل ہوا. تیسرا سوال خود سے پوچھئے, اس کی ترتیب کیا ہے, آرڈر کیا ہے اس کا. پھر اگلا سوال خود سے پوچھئے, یہ کتاب جو موجودہ شکل میں ہمیں دکھتا ہے تو یہ اس شکل میں کیسے بنا, جب نازل ہوا تب کیا تھا, پھر کیا ہوا, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کی تدوین کیسے ہوئی. پھر یہ سوچئے, خود سے ایک سوال کیجئے, اس قرآن کو پڑھ کر مجھے کیا ملے گا, کیا ملے گا. بس انہی سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ذہن میں رکھیے گا, جتنی سنجیدگی آپ کے اندر ہوگی, جتنی تڑپ آپ کے لیے اندر ہوگی, آپ اس کتاب سے اتنا فائدہ لیں گے. اوپرے دل سے پڑھیں گے تو اوپری اوپری سمجھ آئے گی, تھوڑے دلی سے پڑھیں گے تو تھوڑے دلے بن جائیں گے, اور اگر اس کو اندر سے گہرائی سے لیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, اس کا ایک نام ہوتا ہے. قرآن پاک کا نام کیا ہے؟ اس کا معروف نام القرآنی ہے. اگر آپ اس کے نام کو دیکھ لیں جس کی شہرت کے ساتھ بہت میچ کرتا ہے, القرآن فعلان, بار بار پڑھی جانے والی, بہت پڑھی جانے والی کتاب, دوسرے لفظوں میں آپ کے لیے فیمس بک, مشہور کتاب. آج آپ دیکھیے یہ قرآن اسی نام سے پہچانا جاتا ہے. اس کے کئی اور نام بھی ہیں, ہر نام کے اندر اس کی خوبی ہیں. یہ سب کچھ آپ پڑھیں گے, اب سفر شروع ہو گیا, ڈونٹ وری. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی صورتوں میں مختلف نام اس طرح سے آتے ہیں کہ جو وہاں جس طرح کی خوبی ہوتی ہے نا, وہاں اس کا وہی نام آتا ہے. قرآن ایک معجزہ بھی ہے. اس کے چار نام بڑے معروف ہیں, القرآن, الکتاب, الفرقان اور الذکر. پھر دہراتی ہوں, القرآن, الکتاب, الفرقان اور الذکر. آپ دیکھیں تو یہ چاروں نام جو ہے نا, بس اس کتاب کا ٹاپک بھی ہے. اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں القرآن کو تو یہ اس کا ذاتی نام ہے. دنیا میں کوئی رائٹر جب کوئی کتاب لکھتا ہے نا تو اس کا کوئی نام رکھتا ہے, لیکن پوری دنیا میں کسی زبان میں لکھی گئی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام اس کتاب پر مکمل صادق ہو. بس آپ دیکھیے کہ کوئی کتاب آپ اٹھا لیں, بس بیچ میں اٹھا کر ایک نام رکھ دیتے ہیں, کتاب پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نام میں یہ فیلنگ نہیں تھی لیکن یہ اندر مضمون کوئی اور ہے. اور اسی طرح اپوزٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اس قرآن کے بارے میں ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا نام ہے وہ اس کا موضوع ہے, اس کو وہاں پتہ چلتا ہے. تو میں اور آپ اس کتاب کے ساتھ جب تعلق جوڑیں تو خود سے پوچھیں, میں کیوں لیتی ہوں, اس کو کیوں پڑھنے لگی ہوں, اس کا میری زندگی پہ کیا اثر آئے گا, میں کیا بن جاؤں گی اس کتاب کو پڑھ کے. کچھ بنتے ہیں نا, کچھ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, کچھ انجینئر بنتے ہیں, پائلٹ بنتے ہیں, تو سوچو پوچھے میں اس کتاب کو پڑھ کے کیا بنوں گی. تو اس کتاب کو پڑھ کر آپ پر میں بندہ بنیں گے. بندگی کا سفر ہے. مسلم بنیں گے, مومن بنیں گے, محسن بنیں گے, لیکن اس کے لیے اس قرآن کو بار بار پڑھنا پڑے گا. قرآن کہتے ہی وہ تحریر جو بار بار پڑھی جائے, اور جب ال لگ گیا تو اور شدت ہوگی. وہ واحد چیز جو بار بار کثرت اور تسلسل سے پڑھی جائے. یعنی اگر آپ لفظ کہیں گے نا قرآن, تو مانی کے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے. تو اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کتنی ساری کتابیں ہیں جن کو آپ بار بار پڑھتے ہیں, 10 ہیں 20 ہیں 25 ہیں, لیکن نل لگا دیں گے نا تو واحد کتاب معرفہ بن گئی نا. تو القرآن کیا ہے؟ ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں جو بار بار کثرت اور تسلسل سے پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تواتر کے ساتھ اور تسلسل پڑھی جاتی ہو. اس کو ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ فخر کریں گے. میں وہ کتاب پڑھنے لگی ہوں جو یونیک ہے. ال کے اندر یونیکنیس بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے, اور آپ دیکھ لیجئے اس کی دلیل 1425 سے 1435, آئی تھنک 1436 ایئرز ہو گئے اس کتاب کو دنیا میں. تسلسل سے پڑھی جاتی ہے, ہر وقت پڑھی جاتی ہے, ایک ایک وقت میں پڑھی جاتی ہے, مل کر لوگ پڑھتے ہیں, لمحے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اس کتاب کو پڑھتے ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ اگر پورے گلوب پہ دیکھیں تو پوری دن میں 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایک بندہ بھی نہ پڑھ رہا ہو. کہیں اذان, کہیں نماز, کہیں کچھ کہیں کچھ. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وقت بھی در سے در ہوتے ہیں, کہیں جماعت ہو رہی ہوگی, کہیں اذان ہو رہی ہوگی, کہیں قرآن پڑھوں گے, اور ہر جگہ یہ کتاب چلتی ہے. اور آج وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ, اللہ سبحان طلب جاتا ہے. آج بھی دنیا میں تقریباً 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں. اگر ہر مسلمان کو ایک سیکنڈ دے دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں 1.5 ارب سیکنڈ کریں تو کتنے دن اور مہینے بنتے ہیں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. اگر آپ دنیا میں مختلف انداز پہ دیکھیں, بالکل جنوب مشرق میں چلیں تو وہاں فجی اور آسٹریلیا ہے. تقریباً 400,000 سے زائد مسلمان وہاں ہیں جو ارد گرد آسٹریلیا کے ادھر ادھر رہتے ہیں. جب یہاں صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا, یعنی دنیا میں جب نمازوں کا وقت سورج ہوتا ہے نا, شروع ہوتا ہے, آپ کہہ لیں کہ مشرق سے ہی سورج نکلتا ہے نا, تو سب سے پہلے دنیا میں فجی اور آسٹریلیا میں فجر کی نماز ہوتی ہے. وہاں کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوں گے. کتنا پڑھتے ہوں گے, کتنے ہوں گے وہاں جتنے مسلمان ہیں؟ وہ پڑھتے ہی ہوں گے نا. آج بھی آپ کہہ لیجئے کہ اتنے لوگوں میں سے اگر 25% لوگ بھی نماز پڑھتے ہوں گے نا, تو کم از کم 1,00,000 لوگ صبح اٹھتے ہی آسٹریلیا کے ارد گرد نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں فجر کی. اور فجر کے لیے کیا, ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کے وقت کا قرآن پیش کیا جائے گا. اب آپ سوچئے یہ 25% لوگ جو نماز پڑھتے ہیں, اس کو کم بھی کر دیں جو بھی کریں, یہ ابھی پڑھ ہی رہے تھے سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی ہیں نا, یہ بھی قرآن ہے. سورہ اخلاص تو پڑھتے ہی ہیں نا, یہ بھی قرآن ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ نماز فجر کا وقت ختم ہونے لگا اور اشراق ہو رہی ہے, اب کوئی نہیں پڑھ رہا فجر, تو سورج صاحب وہاں سے اٹھتے ہیں اور انڈونیشیا میں آ جاتے ہیں تو فجر کی نماز شروع ہوتی ہے. انڈونیشیا میں تقریباً 20 کروڑ سے زائد مسلمان رہتے ہیں. آپ کو پتہ یہ مسلم ملک ہے. پورے ملک میں تقریباً 5,500 جزیرے ہیں, آئس لینڈ جو ہوتے ہیں, جو 3,000 میل کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ گلوب کھول کے دیکھیے, مشرق سے لے کے مغرب تک جزائر کا ایک لمبا سلسلہ. اب اس 20 کروڑ کے بادی میں اگر 10% بھی نماز پڑھیں گے نا, تو 2 کروڑ مسلمان انڈونیشیا میں صبح صبح نماز پڑھنے لگتے ہیں. اور چونکہ وہ 3,000 میل میں پھیلا ہوا ہے, تو پہلے مشرقی علاقے میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, ہوتے ہوتے وہاں سے پھر وسطی علاقے میں, پھر مغربی جزیروں میں ہوتا ہے. یعنی پورے انڈونیشیا میں بھی فجر پڑھنے میں کئی جگہوں سے دوسری جگہوں کا فرق پڑتا ہے. پھر ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں اور ہوتے ہوتے بنگلہ دیش تک آ جاتے ہیں. پھر وہاں کے مسلمان نماز پڑھنے لگتے ہیں. پھر بنگلہ دیش میں نماز کا وہ ختم ہوتا ہے تو انڈیا، بھارت، انڈین مسلمز وہ نماز شروع کرتے ہیں. یہاں تقریباً 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. اچھا اب وہاں آگے تو آپ آگے تو چھوڑ دیجئے، کہاں لوگ جائیں گے، پیچھے کیا ہو گیا آپ کا؟ تو جس وقت انڈیا کے لوگ مسلمان فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. جہاں فجر ہوئی تھی وہاں اب ظہر شروع ہو گئی ہے اور دوبارہ ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا. اب دو لہریں چلی نا، ابھی ایک حصے میں، ابھی تو انڈیا سے آگے پاکستان، پاکستان سے پھر سعودیہ اور ادھر ادھر آپ جائیں گے اور آگے آپ امریکہ تک آتے آتے ابھی فجر ہی پڑھ رہے ہوں گے. ایک دوسری لائن بھی شروع ہوگی جہاں ظہر ہے. دو ویوز ہیں، مشرق سے شروع ہو کر مغرب کی طرف جاتے ہیں. ابھی ہندوستان کا ایریا پورا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد پھر مڈل ایشیا، افغانستان، چائنا، یہاں کروڑوں مسلمان آباد ہیں، وہ اسی ویو میں شامل ہو جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. چلیے اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں. 14 کروڑ کے قریب پاکستانی، 20% بھی اگر قرآن پڑھتے ہوں نماز میں یا ویسے بھی، تو کم از کم 70-80 لاکھ مسلمان پاکستان میں بھی فجر کے وقت تلاوت اور نماز میں مشغول ہے. حالانکہ اس سے زیادہ بھی ہوں گے. پھر یہاں پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت مصر تک پہنچتا ہے. تو جب مصر میں پہنچتی ہے نا فجر، تو فجی میں اثر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ ایک اور لائن لگا لیں، آپ اپنے نوٹس میں یہ 3 لائنیں بنا لیں. اب 3 سلسلے شروع ہو گئے. پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے نا، تو مراکش میں پہنچتی ہے فجر، تو فجی میں مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب 4 سلسلے ہو گئے. اور جب امریکہ میں، جہاں 90 لاکھ سے زائد مسلمان رہتے ہیں، 90 لاکھ، تو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، تو وہ فجر پڑھتے ہیں، تو فجی میں عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح پھر پوری زمین پر نماز اور تلاوت کے 5 سلسلے چلتے ہیں، جن میں چاروں طرف سے تسلسل قائم رہتا ہے، کوئی وقفہ نہیں ہوتا. کسی کو کوئی شک ہو تو فون کر کے پوچھ لیں، اور آج فون کی تو ضرورت ہی نہیں، انٹرنیٹ سے چیک کر لیں دنیا میں کب، کہاں، کون سی نماز کا وقت ہے، کہاں کیا تلاوت ہو رہی ہے، امیجن کریں اتنی مسجدوں میں قرآن کا کون سا حصہ پڑھا گیا. کیا ہو سکتا ہے اتنے ہی وقتوں میں کہیں قرآن ہی پورے ہو جاتے ہوں گے، کہیں سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے، تو کہیں مائدہ پڑھی جا رہی ہے، تو کہیں سورۃ نساء پڑھی جا رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں سورج کی روشنی جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے نا، اس طرح قرآن کا علم جاتا ہے. 24 گھنٹے یہ کتاب مسلمان پڑھتے اور پڑھ رہے ہیں، اور وہ کتاب آپ کی زندگی میں کھلتی ہے. اس کو کہتے ہیں القرآن. یہ واحد کتاب ہے، کوئی دنیا کی کتاب اتنے تسلسل اور اتنی روانی کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی. اور یہ ایک دن نہیں ہے، دو دن نہیں ہے، 1400 سال یعنی 14 سینچریز تک سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک منٹ، ایک سیکنڈ نہیں بدلا، اور یہ چلتا ہی رہے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ القرآن یہ آپ کی زندگی میں کھل رہا ہے. کسی اور کتاب پر یہ لفظ پورا ہی نہیں آتا. اللہ نے اپنی کتاب کے لیے نام بھی ایسا رکھا ہے کہ جو اس کے مقام کی طرح بالکل فٹ ہوتا ہے. اور یہ نام قرآن پاک میں 26 بار استعمال ہوا، 26 ٹائم. اب آپ اپنے پر لے کر سوچیں، میں اور آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اتنی زندگی گزری میری اور آپ کی، کیا ہم نے اسے فائدہ اٹھایا؟ خود سے چند باتیں پوچھیں، کیا حقیقت میں اس کتاب سے فائدہ اٹھایا آج تک؟ اتنا نہیں اٹھایا جتنا اٹھانا تھا. یہ ایسے ہی ہے کہ توپ سے جان دشمن کو مارنا ہے تو کہ دو توپ سے مچھر مارنے لگ جائے. تو آپ سب قابل مبارک ہیں. آپ کو دعا دوں گی کہ اللہ آپ کے قدم جمائے رکھے. ہلے نا، کبھی نہ ہلے. آج کے بعد نہیں، میں نے پیچھے جانا، جب تک نہیں چکھا نہیں سیکھ بات تھی، تو ابھی تک اگر سنجیدگی نہیں تھی تو اب آئے گی. خود سے باتیں کیجیے. ظاہری بات ہے کہ آج آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن سے جڑ گئے، کچھ نہیں جڑے، ابھی جڑنے والے، کوئی رجسٹریشن کر چکے، کوئی کسی سٹیپ پہ ہوں گے، کوئی سٹیپ 1 پہ، کوئی سٹیپ 2 میں. ہر ممکن طریقے سے کلاس کے پورا ہونے کے فوراً بعد اپنے آپ کو جما لیں کہ میں نے پیچھے نہیں جانا، میں نے اب آگے جانا ہے، اور آگے اور آگے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ ختم ہونے والی رحمتوں کا سلسلہ، خوشیوں کا سلسلہ، اطمینان اور راحت کا سلسلہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گا. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور رمضان کے بعد آپ اب ایک مہینے کے تقریباً گیپ سے یہ کلاس شروع کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے اس کو اسی کمٹمنٹ کے ساتھ لیا جیسے رمضان میں عبادات اور تعلیم کے لیے لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو اب سے فیل ہونے لگے گا کہ رمضان آ گیا ہے. کہیں کوئی ایسا فرق ہو، کوئی خوف آئے، کوئی اندیشہ ہو، نہیں کر سکتی، مشکل ہے، ممکن نہیں، تو فتوکل علی اللہ. آج ہم نے ایک سیریز صبح سے جو شروع کی ہوئی تھی اصلاح القلوب، اس میں توکل کا لفظ سیکھا ہے. توکل کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں ایک چیز ہم نے سیکھی تھی کہ دین کی کمٹمنٹس کرتے وقت بھی اللہ ہی پہ توکل کرو. تو آپ سب کو یہ کہوں گی، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت پکڑے. تو اللہ نے یہ آسان کی ہے، اور اس کے راستے کی مشکلات مبارک ہوں آپ کو. نہ ٹیسٹوں کے لیے آپ آئے ہیں، نہ اسائنمنٹ کے لیے آئے ہیں، یہ رجسٹریشن تو آپ نے اپنی کمٹمنٹ کے لیے کیا. بندھیں گے تو کوئی کام کریں گے، ویسے بھی سننے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن کچھ دن کے بعد موڈ بدل جاتا ہے، اب کیوں بیٹھوں. لیکن یہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو یاد کرواتا رہتا ہے کہ میں نے کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ دل کھلے رہیں، اور جب دل کھول کے اس قرآن کو سنیں گے نا، تو اس کی برسات آپ کے دل میں بڑھے گی، اور اندر سے موتی اور لولو اور ہیرے اور جواہرات نکلیں گے. ایک قطرہ پانی کا جاتا ہے کیڑے کے پیٹ میں، اور وہاں سے پھر لولو بن کے نکلتا ہے. تو دعا کروں گی کہ اللہ آپ سب کو لولو المکنون بنا دے، چھپے ہوئے ایک موتی، اور آپ کی زندگی میں وہ بہاریں آئیں کہ آپ پھر کہیں کہ واقعی زندگی بے بندگی شرمندگی. جزاک اللہ خیر، اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی، زیادہ لوں گی تو پھر آپ ایک ہی دن میں تھک بھی جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے. جزاک اللہ خیر، خوب دل لگا کر پڑھیے، پورے اہتمام سے شروع کیجئے، ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کیجئے. جو اسٹوڈینٹس ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے کام کو بھی احسن درجے پہ لیتے ہیں، اور اسی لیول پہ لینا چاہتے ہیں جس پہ اس کا حق ہے. جزاک اللہ خیر. کچھ لوگوں کے نام میرے ذہنوں میں ہیں جنہوں نے اس یو ایس اے ٹرپ میں کہا کہ وہ نیا کورس سائن کرنے لیں. مجھے خوشی ہوگی اگر وہ اپنا نام روم میں لکھ دیں، کیونکہ مجھے آئی ڈیز کی پہچان نہیں ہے. لیکن جو بھی ریسنٹلی ملے یا جانتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو مل چکے ہیں وہ اگر اپنے نام لکھیں تو میرے لیے بھی اچھا ہوگا اور آپ کو بھی اچھا لگے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ کو یہی نام میں دیکھنا بھی چاہ رہی تھی. جی عائشہ خالد ہمارے ساتھ ہیں، اور میرے گمان کے مطابق وہاں رات کے 2 بجے ہیں. گل ریز حبیب اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بس جی سلسلہ کبھی نہ رکے. آپ نے نہ ختم ہونے والی خوشیوں کا فیصلہ کر لیا، یاد رکھیے آپ کی زندگی میں وہ بہاریں آنے والی ہیں جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ماشاء اللہ، فریدہ خان ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اس وقت نیو جرسی یا ورجینیا میں. ثنا آفرین، آپ کیلیفورنیا سے. چلیے جو جائے اب آپ لوگ اپنی کلاس لیں تاکہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. فاطمہ محمد، اچھا جی میری لینڈ میں، ماشاء اللہ. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت میں برکت دے. اور آپ سب کو یہ دعا دوں گی کہ جیسے آج آپ نے قرآن شروع کیا نا، سورت ناس والے دن بھی آپ صحت عافیت کے ساتھ بیٹھے، بہت بڑے ایمان کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ. جی کرن فت آپ ہیں، ماشاء اللہ. چلیے سب کے لیے برکت کی دعا ہے، جنوں کے نام پتہ ہے، جن کے نہیں پتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر لیے سیو.
جزاک اللہ خیر. واسطہ جزا سادا جی، بہت ہی موٹیویشنل آپ کی باتیں تھی، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے یہ بہترین خیر کا باعث بنیں گے، اور ہم ہر روز استاذہ جی سے مستفیض بھی ہوں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. اور جیسے کہ استاد جی نے کہا کہ جب یہ سفر شروع ہو جاتا ہے تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتا, اور ہر لمحہ ہر دفعہ یوں لگتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں سیکھا پھر سیکھنے کے لیے بیٹھے. تو آپ سب بھی اسی چیز کو اپنے اندر محسوس کریں گے, کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں. آج دیکھیے کہ آپ سب لوگوں کو آج کا دن کتنا برکت والا لگے گا. جس طرح سردار جی نے کہا کہ کہیں فجر, کہیں ظہر, کہیں عصر, کہیں مغرب, کہیں تہجد کا ٹائم, لیکن کتنا خوبصورت ایک باغ ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیشہ اس دین کے باغ کو ہرا بھرا رکھے, اور ہم سب کو پورے ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑے رکھے, کہیں بھی اخلاص میں کمی نہ آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ روز اسی طریقے سے آئیں گے, 3 دن ہیں آپ کے, جو اس میں بہترین فائدہ اٹھائیں گے آپ لوگ. جی بالکل, استادہ جی کو تو سبھی الحمدللہ مس کرتے ہیں جہاں جہاں سے, اور ماشاءاللہ استاذہ جی کی یاداشت بھی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے نام یاد رہ جاتے ہیں کہ کون کہاں سے ہے. اور استاذہ جی بہت سے لوگ پھونتے, واقعی اس دفعہ کا دورہ قرآن ایسا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو اس طرف لے کے آیا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو میں کیلیفورنیا وغیرہ سے ہیں, وہ واقعی ان کے 2 بجے ہوتے ہیں, تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ ایمان ہے جو آپ کو اٹھائے گا. میں وی میٹ یو ان پرسن سم ڈیز, انشاءاللہ انشاءاللہ. جی کلاس کا اینڈ ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی, اور ہم نے اپنا ہر کام ان ٹائم کیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر روز اسی طریقے سے ہم اپنے کام کو بہترین طریقے سے کر سکیں بغیر کسی رکاوٹ کے. اپنے نوٹس کو ضرور گھر جا کے چیک کیجیے گا, آج آپ نے کیا سیکھا اس کو ضرور ریوائز کیجیے گا. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو جب دیکھیں گے تو اپنے لیے پن پوائنٹ ضرور لیجیے گا کہ آج میں نے اپنے کرنے کے کام کیا کرنے, آئندہ اپنے گول کو سامنے رکھیں, اور نیت اور ارادے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی روز کا روز کام کرنا ہے. دل کر رہا ہے کہ کلاس اور لمبی ہو جائے, نہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین برکت والا کر دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ کسی وجہ سے نیٹ کی وجہ سے یا کچھ جگہ پہ بچوں کے صبح مارننگ کا ٹائم ہے, کسی وجہ سے آپ لوگوں کی تھوڑی سی بھی کلاس مس ہوئی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ری پلے 10:30 سے 2:30 تک یو ایس اے ٹائمنگ سے ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ڈفرینٹ زون سے ہیں ان کی آسانی کے لیے لائیو اٹینڈنٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ریپلے بھی آپ سن سکیں گے. آپ کو کوئی کوشچن ہوگا اس میں بھی آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. جو لوگ نہیں آ سکے آپ ان کو بتا دیں, ٹائم معلوم ہی نہیں ہوا کس, اچھا آج کی کلاس کا ٹائم نہیں معلوم. جی بالکل انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی اسی طرح آگے بھی آسانی کرے گا. جی بالکل, یہ تو خوبصورت خوبصورت پھول ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پھولوں کی خوشبو کی طرح معطر رکھے قرآن کی بہار کے ساتھ, اور ہماری روح معطر رہے, اور ہم آخر قبر تک اس کو ساتھ لے کے چلنے والے ہوں. ایک دوسرے کو ایڈ کر لیں ضرور اپنے سارے اسٹوڈینٹس, یہ سب سے بیسٹ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی کلاس